चीजों में खो जाते हैं और चीजें देने वाला और बनाने वाला उस तक नजर ही कम जाती है, हर वक्त अपने ही गुनगाते हैं, ये किया वो किया मैंने ये बनाया, तो अगर थोड़ा सा जुमलों को चेंज कर लिया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है ना। इतना है कि दिल के अंदर अल्लाह का नाम लिखा गया दिल की धड़कनों पे, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि हर धड़कन अल्लाह के नाम की पुकार ना दे, और वही काम जो लोग तस्वीर से करते हैं वो दिल की धड़कनों से नहीं करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी। और मुझे ऐसे लगता है कि सूरत रूम जो है ना ये बिल्कुल हमें अल्लाह ताला के साथ इस तरह से जोड़ रही है कि सब पर्दे चाक करो और मेरे साथ बात करो। इंशाल्लाह तिलावत सुन के सबक को कंटिन्यू करते हैं। इरम सिर्फ थोड़ी सी आयतों की तिलावत जो आखिरी चल रही थी आप लोग रब्त रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है सबक बीच में, इसलिए आपके पीछे वाले सबक के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तिलावत सुनते वक्त क्या फील हुआ, कोई किसी की सोच किसी एक लफ्ज पे गई, कोई नुक्ता? जी आप फर थोड़ा सा ऊंची जी बिल्कुल जरूरत है इस बात की कि हम इस पे गौर करें, और जितना ज्यादा हम गौर करते जाएंगे उतनी ज्यादा आप फील करेंगे कि आपको अपने दुख गम खुशियां इसकी अहमियत कम लगेगी, और इसका फायदा क्या होगा कि फिर आप और बहुत सारी चीजों में उलझने की बजाय इसी में खोए रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसी से आहिस्ता आहिस्ता एक गैर महसूस किस्म का तरीका जो अल्लाह ताला से ताल्लुक आता है। अब हम एक मिसाल देखेंगे अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में, आयत नंबर 28 से, दरबलकुम मसलम मिनन फुसिकुम, वो तुम्हारे लिए खुद अब तुम्हारे अंदर से एक मिसाल बयान करता है, दरबा वो बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, खोल लीजिए आप सब, शुरू करूं? चलिए سمجھے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اپنا مال سارا اپنے ایک غلام یا نوکر یا امپلائی کے سب برابر کا شیئر کر سکتے ہو کہ وہ بھی اور تم برابر ہو جاؤ؟ مثلا تمہارے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے، اس کے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ 100 پاؤنڈ ہے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں سے 4,900 پاؤنڈ اس کو دے دو تاکہ تم اور وہ دونوں 5,000 کے برابر ہو جاؤ. کوئی چاہتا ہے ایسا؟ کرتا ہے؟ اپنی ساری جائیداد کے آدھے حصے کرو اور دے دو. آپ نے دیکھا کہ خون کے رشتے جب باپ ماں باپ کی جائیداد لیتے ہیں اس وقت کتنا بخل کرتے ہیں، کتنا اس وقت ڈنڈی مارنے کی کیفیت ہے، اور کہاں گھر کے ملازم، اور گھر کے ملازموں کو دے دیں تاکہ پھر وہ ہمارے کام ہی نہ کریں. کوئی چاہتا ہے ایسا؟ تو پھر یہ سوچو کہ تم تو مخلوق ہو اور تمہارا غلام بھی مخلوق ہے، تو کیا خالق اور مخلوق ایسے ہو سکتی ہے؟ اشارہ ہے لوگوں کے اس شرک کی طرف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک فی تصرف، اور دوسرا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں شرک فی دعا. شرک کی بہت ہی معروف قسم یہ رہی ہے کہ دوسروں کے در پہ جا کے دعا کرنا اور سوچنا یہ کہ ہم اللہ ہی سے لے رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کے ذریعے. اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے مقام کے اعتبار سے اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ اب اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بانٹ دیے. وہ دنیاوی باتوں پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہے تو اس نے اپنے کچھ اختیارات صدر کو دیے ہوئے، تو صدر نے وزیر خزانہ کو دیے ہوئے، تو وزیر خزانہ نے آگے اپنے ایم پی اے کو دیے ہوئے، تو دس اینڈ دیٹ. انسانوں پہ قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھول گئے کہ لا یعودہ حفظہما، اس کو تو ان دونوں کی حفاظت تک آتی نہیں. کیونکہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. تم تھک جاتے ہو، تمہارے اندر کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا، تمہیں معتم اللہ کے ماں سوا سے مانگنا چھوڑ دو. آپ ذرا سوچیں کہ یہ آیتیں مکہ کے اندر اترتی ہیں اور جہاں گلی گلی میں بت پڑا ہے. آج کسی مشرق ملک کا سوچ لیجئے جہاں بتوں کو پوچھتے ہیں، جہاں کوئی بتوں کو پوچھتا اور یہ آئے جا کے وہاں پڑھے، تو لوگ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر چھپٹ ہی پڑے کہ آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے ماں بت تو وہ کہتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے مائی باپ ہے، مائی باپ ہے یہ، ہمارے مائی باپ ہے یا یہ ہمارے داتا ہیں، اور نعوذ باللہ کیا کچھ اس طرح کی باتیں. لوگوں کی تو ایسے جیسے دکھتی رگ پہ پاؤں پڑ جاتے اس بات کو سن کر کہ جن کو تم بڑا مانتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، ان کو ان کے اختیار کدھر ہے، ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو تم بتاؤ جب یہ کام تم نہیں کرتے تو کیا اللہ کی ذات کرے گی؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تخافونہم، کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے خدشات تمہیں خود اپنے بارے میں. اپنے بارے میں انسان کو کیا خدشے ہوتے ہیں کہ ہائے میرا مال کم نہ ہو جائے، ہائے میرے بچے نالائق نہ نکلے، ہائے میرے شوہر کو کچھ نہ ہو جائے، میری بیوی کو کچھ نہ ہو جائے. اور انسان ہمیشہ پاس ہونے کے باوجود فیوچر کے لیے فکر مند رہتا ہے. کیا ایسا ہی فکر تمہیں اپنے غلاموں کا اور اپنی لونڈیوں کا بھی ہے کہ وہ بےچارے مستقبل کہاں سے کھائیں گے، اگر میں نے ان کو نکال دیا تو ان کا کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں اچھا جاؤ پھر اللہ مالک ہے ان کا. جب غصہ آتا ہے تو ایک منٹ میں ہم ماسی کو نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ پھر جدھر مرضی دھکے کھاؤ. کل تک ہمارے گھر تھے تو ہم ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، آج وہ چلے جا رہے ہیں تو کہتے جاتے ہو تو جاؤ. اور آپ دیکھیے جب تک ملازم پاس رہتا ہے اس کا دکھ سکھ ہوتا ہے، گرمی سردی کھانا پینا ہر چیز میں شامل کرتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایک دو ہفتے کے بعد یاد بھی نہیں آتے. پھر جو نئے نوکر ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے، وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں ان کی بڑی فکر ہے؟ تو کذالک نفصل الآیات. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگ لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب یہاں عقل کو سوچئے. عقل کہتی ہے کہ انسان کو اس بات کو سن کر شرک کا اصل سمجھ آ جانا چاہیے. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر ہے، وہ داتا ہے، وہ ایشور ہے، وہ بھگوان ہے، تو تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بتوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی میں رکھتا ہے؟ تو یاد رکھیے کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہوتے. اب اس مثال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا لگتا نہیں کہ جس نے یہ مثال دی ہے وہ ہماری نفسیات کو بھی جانتا ہے؟ اگر ہم انسان بات کرتے تو ہم کبھی بھی اس طرح سے اتنی ڈیپ ڈاؤن جا کے بات نہ کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہی ہماری سوچ بنائی, اس کو ہمارے اندر باہر کا پتہ ہے. تو لہٰذا شرک سے بات آ جاؤ. ہمارے لیے عمل کی بات کہے اس حصے کو سننے کے بعد کہ شرک کو اپنی زندگی سے ایسے اکھاڑ پھینکیں کہ جیسے کہ زندگی میں کوئی ایسی چیز ہمارے جس کا کوئی ایک ذرہ بھی زندگی کے اندر زہر بھر دے گی. یہ حالات ہونے چاہیے. ظاہری باطنی شرک کو ڈھونڈے. ماشاءاللہ تو ہمیں کم از کم شرک کی موٹی موٹی قسمیں اور ان کا فرق اور ان سے بچنے کے طریقے یہ صاف یاد ہونے چاہیے. ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جواب نہیں دیں گے کہ شرک کی کتنی قسمیں اور یہ شرک ہے کہ وہ نہیں, یہ کون سا شرک ہے, یہ توہین. یہ جب تک دل کی تختیوں پہ نہیں لکھا ہوگا, اور دلیں لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی نہیں مٹے گا. عمل وہی کرتا ہے جو جس کے پاس علم دل کے اندر ہوتا ہے. کتابوں سے لکھ لکھ کے اور دیکھ دیکھ کے پڑھنے والی چیزیں تو وقت پہ کبھی ملتی نہیں, یاد ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اتنی بڑی حقیقت کے باوجود لوگوں کا حال کیا, بلکہ اہواءہم بغیر علم, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر کسی علم کے, یا پھر لفظ نوٹ کیجئے گا بغیر علم کے. اور آج بھی یہ حقیقت ہے, قبر پرستی اور پیر پرستی کا شرک بے علم لوگوں میں ہے. اور بے علم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے جس کو دنیاوی علم نہیں آتا, جس کو ہم امی کہتے ہیں, جس کو ہم انلیٹرڈ کہتے ہیں. انلیٹرڈ کہتے ہیں دنیاوی طور پہ تھوڑے پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں, مال میں بھی کم ہوتا ہے, علم میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایک ظاہری نظر آنے والا سہارا چاہیے ہوتا ہے, تو وہ پھر بزرگوں کی قبروں کو اور ان کے عرس منا کر اور میلے ٹھیلے لگا کر اپنے دل کی یہ خواہش پوری کر لیتے ہیں. وہ لوگ ایسی چیزوں میں آتے ہیں جس میں دوسروں کو بڑا بنا, کیونکہ ان میں ایگو نہیں ہوتی نا, اور ان کے اندر تکبر بھی نہیں ہے. لیکن ایک دوسری قسم کے بغیر علم بے علم لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن العلم سے محروم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق من علق, اس بات سے وہ دور ہے. اب چونکہ ان کے مزاج میں تھوڑا بڑا پن ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے, ظاہر ہے ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم ان لیڈز میں سے ہیں, ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا. اب جب یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو پھر یہ عموماً یہ قبروں پہ بیٹھے ہوئے بزرگ اور پیر ان کو کچھ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہاں گندے ہیں, دیکھو ان سے بو آتی ہے سینے کی. اور چونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کسی کو بڑا ماننے کی, تو پھر یہ بڑا نہیں مانتے. اب یہ قبروں پہ تو نہیں جاتے, اور اسی طرح سے یہ جا کے کسی کے در پہ آ کے نہیں بیٹھتے, اور کیونکہ یہ کبھی جھکے ہی نہیں یہ سجدے بھی نہیں کرتے. لیکن پھر ان کا علم کون سا ہے؟ خواہشوں کا علم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں احوا اہم کی بات آئی ہے, یہ خواہشوں کے پجاری. ان کو یہ پتا ہے کہ وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو وی کین گیٹ. ان کا شرک ہے یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ تو ہم کام فوراً کر سکتے. ایک دفعہ ذرا مجھے ملک کی بڑا صدارت دیں, پھر دیکھیں میں دنیا کا کیا نقشہ بناتا ہوں. اور ایک دفعہ یہ, ایک دفعہ یہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظلم ہے یہ لوگوں کا کہ وہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر علم کے. فَمَن يَهْدِي مَن ضَلَّ اللَّهُ, تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ہر دھرم جو ہوتا ہے نا اس کو سزا ملتی ہے. کیا؟ کہ پھر اللہ گمراہی کی مہر سخت کر دیتا ہے. لکھ لیں یہ جملہ, ہر دھرمی کی سزا گمراہی پر مہر کی صورت میں ملتی ہے. اللہ پھر اتنا پکا کر دیتا ہے, جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے, بہت دن گزر گئے آیت گزرے ہوئے, لیکن یاد کر لیجئے کہ اللہ نے کیا کہا کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, سورۃ الانفال کی آیتیں, کہ اللہ بندے اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے. اسی طرح آٹھویں پارے کے آخری آیتوں کو جا کے یاد پڑھ لیجئے دوبارہ. اللہ بندے کو پھر آنے ہی نہیں دیتا ہدایت کی طرف, کیونکہ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, جو میرا راستہ ہے وہ. اللہ کہتے تم مزے میں رہو. بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے انسان سوچتا ہے ویسے پھر اس کی سوچ دن بدن پکی ہو جاتی ہے. آپ اچھا کام کریں گے تو اچھا کام ایزی ہو جائے گا, اور اس کے لیے بہت سارے لاجکس آپ کو ملیں گے, اور غلط کام کریں گے تو اس غلط کام کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے وما لہم من ناصرین, اب کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہے. اب اگلی جو آیت ہے نا, آپ ان کو سمجھ لیجیے کہ یہ دین کی بنیاد اور اصل ہے. جو کوئی آپ سے پوچھے نا کہ وٹ از دی اسپرٹ آف اسلام, وٹ از دی ریالٹی آف اسلام, تو آپ اگلی آیتیں سنا دیجئے, فاقم وجهک للدین حنیفا، پس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، بی فوکسڈ. یہ ہے بندہ مومن سے مطلوب. شرک چھوڑو، ظاہری چھوڑو، باطنی چھوڑو، ادھر ادھر جھکنے والوں کو چھوڑو، اور صرف اور صرف اور صرف ایک رب کے آگے جھک جاؤ. ایک بک بھی انگلش کی، پاور آف دی فوکس، کسی کی شعری سنی تھی تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اگر جب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، دو چیزوں کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز اچھی لگ رہی ہے تو کبھی دوسری، دوسری اچھی لگتی ہے تو پہلی بری لگتی ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں نا ختم، یہی ٹھیک ہے تو مطمئن ہے. آپ کپڑے لینے گئے، دو جوڑے سامنے رکھ کے کھڑے ہیں، کون سا لوں یہ لوں، کبھی اس کی خوبی دیکھتے کبھی اس کی، سوچ سوچ کے جو ہی آپ کہتے بس ڈن، یہ لینی، ڈن لیتے پھر آپ کو وہ سب سے اچھی لگتی، پھر گھر آپ کے کہتے شکر ہے اچھا ہی لیا، ٹھیک لے لیا نا. یہی رشتوں میں معاملہ ہوتا ہے، یہی گھروں میں ہوتا ہے، کوئی چیز خریدتے ہیں. جب ایک انسان دل سے مان جو لیتا ہے کہ یہی چیز میرے لیے بہتر ہے، پھر اس کو ادھر ادھر منہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. جب کہہ جو دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر ادھر ادھر کیوں تاکہ جھاکی کرتے ہو؟ پھر ادھر ادھر جا کے اس کے آگے، دوسرے آگے، وہ کرنے والا، وہ بنانے والا، وہ دینے والا، اس کی بات کو کیوں سامنے رکھتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے کہ انسان جب ان ساری چیزوں کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ سے کیا نہیں ملتا جو دوسروں کے پاس جاتے ہو. دیکھیے، آپ کی ایک جگہ سے ضرورت پوری نہ ہو نا، پھر آپ دوسری چیز کو سوچیں کہ بھئی یہ میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی، میں کچھ اور سوچوں. آپ ایک سٹور میں گئے، آپ کو ہر چیز وہیں اچھی، بہترین، مناسب، ڈیوریبل، کنوینئنٹ مل گئی، بہت اچھی ڈیل مل گئی، کیا آپ اس کے بعد چار چھ دکانوں پہ جانا چاہتے ہیں؟ بےوقوفی کی بات ہی ہے نا. جب رب سے سب کچھ ملتا ہے، آسن ملتا ہے، اعلیٰ ترین ملتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ میں تو اسی سے لیتی ہوں. دنیا میں کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جی، یہ پہلے نانا کہتے پھر ہمارے ہوئے، اب ہمارے بچے بھی ادھر جاتے ہیں. فوکسڈ ہو گئے نا آپ لوگ. تفاقم وجہ کل دینی کیا ہے؟ کہ انسان دین کے لیے حنیفن حنیف بن جائے. تم اپنے کردار میں ایک ایسی شان ان پیدا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ ہے توحید والا. تمہارا ایک ایک امبن و سکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، میری زندگی، میری موت، سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے. سب جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کی طرف کر لیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سورۃ الانعام کی آیت 79 ہے. کس چیز کی طرف جھکے، کیا کریں؟ تو اگلی آیت کو ساتھ لے لی، اگلا حصہ لے لیجئے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر، یعنی کس پہ قائم رہو؟ وہ جو پیچھے بات ہے نا فاقین وجہ کا، تو کس پہ قائم رہو؟ تو فطرت اللہ ہی پہ رہو، اللہ کی فطرت پہ قائم رہو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اب یہ کون سی فطرت ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جس کا ذکر ہم بیسیوں بار کر چکے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کو فطرت سلیمہ کہہ لیجیے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ، پھر اس کے ماں اور باپ، یحودانی ہی، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یونصرانی ہی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی ہی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت کیا ہے کہ الست بربکم، فطرت سلیمہ کہ لا الہ الا اللہ. آج بھی اگر لوگوں کو ایک ایسی دنیا میں چھوڑ دیا جائے نا جہاں کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے، مسلمان برے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہ ہو، اور یہ دنیا جیسی دنیا، ایک ایسا آئرلینڈ بنایا ہوا، کسی آئرلینڈ میں چھوڑ دیں کسی پیدا ہوتے بچے کو، جس پہ ماحول کا اثر نہ ہو، لوگوں کی باتوں کو نہ سنا ہو، کوئی ریئیکشن نہ ہو، اس سے پوچھے تو وہ بچہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ. کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات، سورج چاند ستارے کیسے، ان کو کون پڑھاتا ہے، ان کو کن نبیوں نے آ کے بتایا؟ چلے آپ کہیں گے مان لیتے ہیں وہ بے جان ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان سے وہ کام بزور کروا لیا، تون و کرہن کرا لیا، جو اللہ تعالیٰ ہم سب سے مرضی سے چاہتا ہے ہم اپنی خوشی سے کریں، لیکن ہم سب کو تو عقل دی، درختوں کو تو عقل بھی نہیں دی، پہاڑوں کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، سورج کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، چاند کے تو کان بھی نہیں ہیں، تو ایک انسان آنکھیں کان دل دماغ عقل رکھنے والا، اور اللہ نے اس کو کتنے پیار سے بنایا. کل آپ کو ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی، دیکھی تھی آپ لوگوں نے چھوٹی سی، کس طرح اللہ کی ذات ہمارے جسم کی ایک ایک ضرورت کو اس کائنات کی چیزوں سے پورا کرتا ہے. اگر کڈنی بینز ہیں دیکھنے میں گردوں کی طرح، تو وہ گردوں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر گاجر کو کاٹ کے بیچ میں اس کو دیکھے تو آپ کی آنکھ کا اندر کا جو کارنیا وہ ہے اور گاجر ایک جیسی ہے، تو گاجر کھائے تو آپ کی آنکھیں بڑی کام کریں گی. اور اگر آپ انار کھاتے ہیں تو انار کو اگر آپ جب کاٹتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ایک قسم کی فیلنگز آتی ہیں وہ ہارٹ کی شیپ کی آتی ہیں. یعنی ایک ایک چیز بولتی ہے کہ مجھے رب نے بنایا. جو اخروٹ ہے والنٹ بولتے ہیں اس کو، آپ دیکھیں اخروٹ جو ہے اس کا بالکل جب اکٹھا دیکھتے ہیں گودا تو وہ بالکل دماغ کے گودے کی طرح. لوگ اخروٹ کھائیں تو آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں، واللہ ہم اتنی چیزیں کھاتے ہیں لیکن ہم بنانے والے دینے والے پہ نہیں آتے. جو ہمیں پکڑاتے ہیں نا ہم اس کا 100 دفعہ تھینک یو کہیں گے، تھینک یو ویری مچ، نائس ٹو، ویری کائنڈ آف یو، ویری ٹیسٹی، جزاک اللہ، جاتے جاتے دعوت میں بھی شکریہ بول رہے ہوتے ہیں، ختم، پھر اس کے بھول جاتے ہیں. لیکن جس نے اصل میں دیا اس کو نہیں جانتے، ایسا انسان نہ شکرا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی ہے اس کا ترجمہ، اور ایک اور ترجمہ بھی اس کا کیا گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہ کرو، عورت کو عورت رہنے دو، مرد کو مرد بناؤ، بیٹیوں کو بیٹیاں رہنے دو، بیٹوں کو بیٹے بناؤ، گھروں کا نظام ایسے نہ بگاڑ دو کہ مرد باہر کے کام، باہر مرد گھروں میں بیٹھے گھر کے کام کر رہے ہیں اور تم عورتیں باہر کما رہی ہو. تم عورت ہو تو عورت بنو، مرد ہو تو مرد بنو. تم ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ ڈال کے نہ بڑے بڑے فیصلے کر لو. اللہ نے کیا کیا تبدیل فطرت بنا دی. اب دیکھیے سونے سے لے کے جاگنے سے لے کے جتنی باتیں ابھی تک ہم نے آیتوں کی صورت میں پڑھی ہے، صورت میں من آیات ہی من آیات، یہ سب اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جانوروں کو بعض وقت اسٹرلائز کر دیتا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بلیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں تو کیا ہم ان کے آپریشن کرا دیں؟ لا تبدیل لخلق اللہ، نو سوری، کبھی بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ نے ایک بلی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بچے پیدا کرے تو آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ اپنے شوق کی خاطر اس کی نسل کاٹ رہے ہیں، اور آپ جب ان کو کاٹتے ہیں آپ کو تو ان کے اندر اتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بعد میں آپ کے جراثیم بنتے ہیں. یعنی کبھی پڑھ کے اور سن کے دیکھیے، جہاں انسانوں نے فطرت میں دخل اندازیاں کی وہاں پریشان ہو گئے. تو کذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، اسٹریٹ ریلیجن. اہدنا الصراط المستقیم کا جو تمہاری دعا ہے وہ اصل میں یہ دین قیم ہے. سیدھے چلو اللہ کے ساتھ، اللہ بھی تمہارے ساتھ سیدھا رہے گا. اتنا دین کو چوچو کا مربع بنا لیا، حلوہ پوری بنا لیا، کہیں ادھر سے کاٹا کہیں ادھر سے چھنٹا، کہیں اس میں چاول ڈالے، ادھر ادرک ڈالا، لہسن ڈالا. یعنی ایسے لگتا ہے آج اللہ کے دین کا ٹیسٹ ہم نے اپنی خواہشوں کی وجہ سے بدل دیا. کہ نہیں، ذالک دین القیم. کیا ہے ذالک؟ فطرت اللہ اللتی، اور لا الہ الا اللہ، ایک رب کو ماننا، یہ ہے اصل میں انسان کا اپنی فطرت پہ رہنا. دیکھیے آپ اس کو بچے سے سمجھ لیں، ایک ہی ماں ہوتی ہے نا، بچے کا دل جیسے ماں سے جھکتا ہے نا، کسی اور عورت سے نہیں جھکتا. ہاں یہ بات ہے ماں مر گئی، بچے نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کسی اور ماں کے آنکھ کھاتوں میں کھولی تو اس کو ماں کہہ لے گا، لیکن ہم محسوس کریں گے کہ انسان کی فطرت کے اندر ارچ ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. ایک دفعہ کسی کی بات سن رہی تھی، جو شاید آپ نے سنا ہوگا، عبدالستاریدی ہیں، تو ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے، شاید بلکیس نام ہے ان کا، تو انہوں نے ایک دفعہ شیئرنگ کی تھی کہ ایک جھولا کے نام پہ ایک ادارہ بنایا ہوا کہ جہاں لوگوں کو انسینٹیو دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی باتیں ہیں، اور آج سے 10-12 سال پہلے کی باتیں ہیں، کہ آپ جن ناجائز بچوں کو مار کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں، پھینکنے کی وجہ جھولے میں ڈال جایا کریں تو کوئی ان کو پال لے گا. اس کا مطلب کہ وہاں بھی یہ گندگی ہے. خیر، تو وہ کہتی ہے کہ وہ بچے جب وہاں سے نکلتے پھر ہم اس کو پالتے ہیں اور فوسٹرنگ کرتے ہیں اور لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جن کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تو ان کو کیا پتا ہوگا, تو بڑے ہونے کے بعد بھی یعنی وہ اس تڑپ میں ہوتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے انہوں نے بتایا ایک بچے کا کہ بڑا جوان لڑکا بن گیا لیکن میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ ایک دفعہ بس مجھے بتا دو کہ میری ماں کون ہے. آپ اپنے پر لے ہاں, اگر ہمیں ماں کا پتہ ہی نہ ہوتا تو ماں کی محبت کہاں سے آتی, تو ماں کے لاڈ کہاں سے آتے, تو ماں کا پیار اور ماں کی دعائیں کہاں سے آتی. ہمیں تو یہ بن مانگے ملی ہوئی دولتیں نا, ہم سوچتے نہیں. تو رب تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا, تو بھی اپنے اوپر لے. آپ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے مانگتی ہیں؟ شادی سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں, ماں ہی کے اوپر نظریں ہوتی ہیں, دے تو بھی ماں, نہ دے تو بھی ماں. ماں کوئی چیز نہ لے کے دے, ساتھ کھڑی اس کی دوست کہہ دے آؤ بیٹا میں تمہیں دلا دیتی ہوں, تم سے کہتے نہیں امی سے لینا, امی دیں گی. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, توحید کو اپنے خون میں ایسے رچا لیں کہ آپ کی ساری کمزوریاں دور ہو جائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ نہیں بیٹھیں گے. ساری دولت توحید کی ہے. دنیا کی سب سے بڑی قوت کسی انسان کو اگر کوئی ملی ہے نا آج تک, تو وہ توحید کی دولت ہے. یہ انسان کو ہتھیاروں سے بے نیاز کر دیتی ہے, یہ آگ میں گرا دیتی ہے تو نہیں جلتا انسان, یہ انسان کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیتی ہے, یہ کنویں میں سے بھی احسن طور پہ نکل آتا ہے, اور میں اور آپ بھی اسی راہ کے راہی ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے رب پہ نظریں لگائیں, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن شرط ایک ہے کہ حنیفن, فوکسڈ, ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, سٹریٹ فارورڈ, سیدھے چلتے جاؤ. اب اس کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اگلی آیت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک دین القیم, یہ دین کا طریقہ ہے, یہ سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. اب عام اور آپ علم رکھ رہے ہیں تو پھر دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزوں کو. علم کی کمی بندے کو اس کی توحید سے دور کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو کیا. اب یہ آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ کیسے فوکسڈ ہوں, یا جو پچھلی آیت کے لفظ جوڑ لے کہ فاقم وجہ کل دین حنیفہ, تو سوال بن سکتا ہے کہ دین حنیف کے لیے کیسے ہم قائم ہوں, کیسے کھڑے ہوں. تو اس کی اب سٹیپس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منیبین الیہ, رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف. منیب نوب سے, اسی سے لفظ انیب بھی ہے. آب یا آب سے بھی آپ اگر دیکھیں نا تو اس کا لفظ ملتا ہے. منیب کیا ہے؟ سب سے کٹ کے آگے آ جائیں. پچھلی آیتوں میں فاقم وجہک للدین حنیفاً جو تیس تھی نا, وہی یہاں منیبین الیہ ہے. آپ فوکس کہہ لیں, آپ سٹریٹ فارورڈ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب اس کی طرف جھک جاؤ. فرق ایک چھوٹا سا بس اگر آپ نے محسوس کیا تو, وہاں کیا تھا؟ فاقیم, آپ کریں, اونلی یو, واحد کا صیغہ تھا وجہ کا اپنے چہرے کو, یعنی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا, اور یہاں منیبین جمع کا صیغہ, اب یہ امت کو کہا جا رہا ہے. کہ نبی تو الحمدللہ فوکسڈ ہو گئے تھے, لیکن اے امت تم بھی تو فوکسڈ ہو جاؤ, اب تم بھی تو اللہ کی طرف آ جاؤ. منیبین الیہ, جھکو اس کی طرف, دوڑو اس کی طرف, تمہاری نظریں اس کی طرف. یہ جو دن کی پانچ نماز ہے نا, یہ بھی منیبین کی کیفیت ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر نماز, پھر بھاگو مسجد کی طرف. کبھی عمرہ کیا ہو, حج کیا ہو, تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیت اللہ میں جا کے طواف کرنے کو دل کر رہا ہے, منیبین الیہ. بازاروں میں دل نہیں لگ رہا, ہوٹلوں میں دل نہیں لگ رہا, کھانوں میں دل نہیں لگ رہا, کدھر دل لگ رہا ہے؟ کعبہ میں دل لگ رہا. اور وہ کیسا گھر ہے وہ تو جاتی ہے نا, پھر اس کا دل کہیں اور لگتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے اکیلے چھوڑ دو, میں خوش ہوں, تم جاؤ میں خوش ہوں. بھائی آپ گھر میں اکیلے کیا کریں گے؟ تمہیں کیا پتا میں اکیلا نہیں ہوں, تمہیں کیا پتا کہ میرے پاس کون ہوتا ہے. کہیں چلے جاتے ہیں لوگ محفلوں میں انجوائے کر رہے, وہ وہاں بھی اس وقت اپنے رب کے رنگ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تو نے کیسے بندے بنائے, اللہ تو کیسے کام کرتے ہیں, اللہ تو کیا چاہتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں. یعنی ایسا بندہ کبھی تنہا نہیں رہتا اور لوگوں سے مختلف بیہیو کرتا ہے. جو سب بیہیو کریں گے نا, منیب اس سے اپوزٹ بیہیو کرے گا. سمجھے کہ سب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نا, تو منیب ادھر سے ادھر آ رہا ہے. لوگ خوشیوں میں بھاگتے ہیں لوگوں کی طرف, منیب کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تعریفیں کرتا ہے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے نبی نے کہا کسی کو کوئی خوشی ملے تو یہ دعا کہ اللہ تیری نعمت ہے کہ ساری نعمتیں پوری ہوتی ہیں, اور اگر کوئی غم ملے تو پھر دعائیں کرتا ہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، یہ جو اللہ کا حکم تھا ہو گیا. وہ کبھی کسی دوسرے کو بلیم نہیں دیتا اپنی محرومیوں کا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس نے چاہا، اس نے چاہا، اس سے ہوا، دس سے ہوا، اور دس اور دیٹ. اور ایسا بندہ پھر واقعی اللہ کی طرف جب منیب ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وتقو، اور اس کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے منیب کہہ کے آپ رب کی طرف گئے، اور وتقو کہہ کے رب کی موجودگی کا احساس ہوا. تقوی کیا؟ کہ رب تمہیں دکھنے لگے. دونوں میں بہت اپوزٹ ہے. پہلے آپ رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے. ادھورے دل سے، ادھوری کوششوں سے، بے سر نماز سے، جس میں نہ کوئی کیف تھا نہ کوئی لذت تھی، اس میں اللہ کیوں آپ کی طرف آئے؟ آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ آپ کی طرف کرتے ہیں. آپ چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھاگ کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 ہاتھ آگے کر دیتے. شرط ایک ہے کہ آپ اللہ کی طرف منیب ہو جائیں. اگر باقی جو زندگی رہ گئی ہے ہماری، کسی کو نہیں پتا کتنی ہے، اگر آپ اس کی لذت پانا چاہتے ہیں تو ان آیتوں پہ عمل کی کوشش. سارے سہارے کاٹیں، ساری ڈوریاں کاٹیں. دیکھیں تاریخ سے واقعات پڑھ کے دیکھیں کہ جب لوگوں کو اللہ سے یقین کی محبت ہوتی ہے نا، تو وہ سمندروں سے نکل کر کشتیاں ساری جلا دیتے ہیں، کہ کشتیاں جلا کے آگے جا رہے ہیں، آنا ہی نہیں ہے واپس، یا کٹیں گے مریں گے یا وہیں کے بادشاہ بن جائیں گے. اللہ نے ملک پتہ کرا دیا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلم تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ مسلمانوں کا سردار جو تھا ایک بحری بیڑا لے کر آ رہا تھا، سمندر میں آ رہا تھا. اس کے بعد دشمن تک پہنچنے میں تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، خشکی کا تھا. اتنے جوش اس نے جہاز کھینچا کہ وہ بحری جہاز وہ 6-7 کلومیٹر تک خشکی پہ بھی بھاگتا گیا. لوگ گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. لوگوں نے جب اپنے آپ کو سمندروں کے اندر ڈالا، وہ دریائی گھوڑوں کی طرح تیرنے لگ گئے. اور دوسرے جو لوگ تھے دشمن، وہ آدم خور کہتے ہوئے بھاگ گئے. سارا علاقہ مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے مل گیا. یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق بھی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو. وقت تک ہو قول، فعل، عمل، اس میں یکسانیت کر لو. ایک جھوٹ سے بھی نہ کسی کو کہو کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اگر پیار نہیں ہے تو. اور کسی کو اگر یاد نہیں کیا تو مت کہیں کہ آپ کو یاد کیے. ہم وقت دے کے، موقع دے کے زبان سے بات نکالتے ہیں. نہیں، وقت تک ہو تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہاری آنکھ جھک جائے گی جب غلط چیز دیکھو گے. تم اپنے کانوں پہ ہمیں انگلی رکھ لو گے، کوئی غلط بات کہنے لگے گا آپ فوراً روک دیں گے، کیونکہ وقت تک ہو مجھے اللہ کا ڈر ہے. پھر تیسری چیز ہے واقعی مسئلہ، اور نماز قائم کرو. دیکھیے منیب اور وقت تک ہو پر عمل کیے بغیر نماز بے کیف ہے. جب تک آپ منیب نہیں ہوتے، یعنی خود پوری ذہنی تیاری سے جائے نماز پہ نہیں کھڑے، اور اللہ کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کو نہیں دیکھتے، تو نماز وہی ہے جو ہماری ہے، ٹکرے. پولی بسری یاد آئے گی، چابیاں کہاں رکھی تھی نہیں مل رہی، واللہ ہی آپ 2 نفل کی نیت کریں، فوراً یاد آ جائیں گی. چیز بھولی بسری یاد آ جائے گی، فیوچر پلاننگ آپ کی ہو جائے گی، دس اینڈ دیٹ ہو جائے گا. اور وہ نماز کیا؟ وہی بات ہے کہ تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے، کہ تو کہتا کچھ اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے، تیرے لفظ کچھ اور ہے. یا کنا بدو بھیا کے نسطیں، اور کال اور عمل ہمارا کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، لوگ باتیں کریں گے. نہیں، وہ عقیم الصلاۃ. دیکھیے پیچھے عقیم کیا تھا، فاقم وجہ کل دینی حنیفہ، اور یہاں نماز کے لیے عقیم. اس کو سمجھیے، ہمیشہ ہم قرآن میں لفظ نماز کے ساتھ اقرا الصلاۃ نہیں پڑھتے، حالانکہ پڑھنے کو سر اقرا، یتلو بھی نہیں کہتے، اتلو بھی نہیں کہتے، تتلو بھی نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ عقیم الصلاۃ. کیا؟ کہ نماز بندے کو اس طرح کھڑا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، قیامت کے دن کے لیے کھڑا ہونے کو تیار. دنیا میں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نمازی، کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط کیا آپ نے، میں آپ کی اس بات کا ساتھ نہیں دوں گا. جب یہ بندے کے اندر استقامت آتی ہے تو ایسے بندے کے تو اللہ آدھے جملے کی بھی بڑی قدر کرتا ہے، کہ فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، جہاں موقع پڑتا ہے یہ میرے بھی ہاتھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے بندے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے. بظاہر وہ لوگوں سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں, تم میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو. پیچھے پڑا اپنے جبرائیل کا جو دشمن ہے, اللہ کہتا ہے وہ تو میرا دشمن ہے, وہ تو میکائیل کا بھی دشمن ہے, وہ رسولوں کا بھی دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو نماز ہم وہ پڑھیں جو ہمیں اللہ کے لیے سٹینڈ لینا سکھائے. وقت کے رواج میں بہہ جائیں گے خس و خاشاک کی طرح تو بے نمازی ہیں. نماز وہ ہے جو بندے کو اللہ کے نام پہ کھڑا کر دے. ولا تکون من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. شرک کی کوئی ظاہری باطنی قسم تمہاری زندگی میں نہ آئے. جب تم اس میں آ گئے تو پھر آ گئے, پھر تمہاری زندگی پوری کی پوری اللہ کی والی زندگی ہوگی. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جینے کی اصل لذت کیا ہے. اور یہ شرک جو ہے نا, یہ قبروں والا بھی نہیں ہوتا. غیر اللہ اگر آپ کے دل میں آ گیا, آپ کی سوچوں میں آ گیا, آپ کے خیالات میں آ گیا, محبت میں آ گیا, یہ سب جگہ شریک بن گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مخنیف بنا دے, فوکس کر دے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ وہ ہمیں اپنا بننا بھی سکھاتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سکھایا ہی نہ ہوتا اور کل قیامت کے دن پوچھ لیتا, پھر کیا ہوتا؟ حضرت معاذ نے حضرت عمر سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں اور یہی نجات کی جڑیں ہیں. اول اخلاص, جو فطرت ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. دوسری چیز نماز ہے, جو اصل دین ہے. اور تیسری اطاعت ہے, جو عصمت اور بچاؤ ہے. حضرت عمر نے فرمایا آپ نے سچ کہا, یعنی حضرت عمر نے پوچھا تھا معاذ سے, تو معاذ نے یہ جواب دیا. تمہیں مشرکوں میں سے نہ ملنا چاہیے, تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ ان جیسے کام نہیں کرنے چاہیے جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا, بعض باتوں کو مان لیا, بعض کا انکار کر. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو اتنے فرقے بن جائیں گے قیامت کے قریب, تو ان سب میں سے نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من کانا علی ما انا علیہ الیوم واصحابی, وہی لوگ جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہوں گے, وہی لوگ جو ہیں کل نجات پائیں گے. تو فوکس لوگ کل پہنچیں گے اللہ تک, اور اللہ تعالیٰ کی ایسے معاملے آسان کر دے گا جو آج آپ کو مشکل لگتے ہیں. بالکل اگر آپ پہ ایک دائرہ کھینچے نا اور اس کے اندر خود کو کھڑا کر لیں, تو اس ایک دائرے کے ارد گرد ہر موڑ پہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا, یہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے. ہم سب جو بھی کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا عمل ضرور ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہو کہ انڈائریکٹ ہو. یہ ضروری نہیں کہ آج آپ نے صبح اچھی طرح سے نماز پڑھی تو آج سارا دن آپ کو بڑی خیر ملے. نہیں, آج بھی کوئی تکلیف ہو سکتی, وجہ کیا کہ یہ پچھلے ہفتے کا کوئی اللہ نے حساب چکایا ہے کہ فرشتوں پکڑو ذرا اس کے اس گناہ پہ اس کو. ہم واقعی خود کو سیدھا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر ملے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوکسڈ نہیں رہتا, اب یہاں چھوٹا سا سمجھ لیے جملہ لیا اس کو سمجھنے کے لیے, کہ تمہاری محبتیں ایسوسیشن ایک اللہ کے ساتھ ہو, اور جب اللہ کے ساتھ ہوگی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی نا, آل اللہ وقال رسول. جب اس میں کمی آتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آیت 32 میں بتا دیا, من الذین فرقوا دینہم, یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور وہ کیا تھے؟ وکان شیعان, اور وہ مختلف گروہ بن گئے. یعنی منیب بنو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. لا تکونوا من المشرکین, تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مشرک کون ہے؟ الذین فرقوا دینہم وکان شیعان. کلیئر ہوگی بات؟ دین میں فرقے پیدا کرنے والوں کو یہاں مشرک کہا گیا. وجہ کیا؟ کہ نظریں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر دوسری شخصیات پہ لگ گئی. ہر فرقہ کسی نہ کسی کی محبت کا مظہر ہے، یا جگہوں کا، علاقوں کا، یا شخصیات کا. آپ جتنے فرقے آپ کے نظر میں ہیں ذرا سب کے نام لکھ کے دیکھیے، کسی جگہ شہر ہے تو کسی جگہ شخصیت ہے. بریلوی کیا ہے؟ بریلی شہر. دیوبندی کیا ہے؟ دیوبند شہر سے نسبت. حنفی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے نسبت. اور احمدی کون ہے؟ امام جو ان کے احمد ہے ان سے نسبت. ہر جگہ انسان جب ہے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو دین کو فرقے فرقے کر دیا. اور یاد رکھیے، دین سے ساری روحانیت نکل جاتی ہے جب لوگ فقہی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. ہاتھ نماز میں کہاں رکھے؟ اوپر رکھے، نیچے رکھے، سجدہ کیسے کرے؟ اس پہ اتنی بحث ہے. اپنے والا کافر ہوتا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، نماز کیسے پڑھ رہے ہو، اور اگر ہمارے طریقے سے پڑھ رہے ہو تو تم جنتی ہو، اور نہیں ہو تو جہنمی ہو. مجھے چند دن پہلے ایک کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا. بچپن سے کہنا ہی چاہیے، یعنی جب سے شعور سنبھالا، دین کا سیکھا، ایک حدیث اتنی دفعہ سنی سنائی، بلکہ یاد بھی کی تھی ہم نے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تدل ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. یہ کتاب، یہ حدیث ہم نے یاد کی تھی 100 حدیثوں میں سے. اب وہ حدیث ساتھ ترجمہ آپ کو بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت. جو اس پہ جائے گا لن تدلو ما تمسک تم بہیما، تم ہرگز نہیں بھٹکو گے جب تک تم ان دو چیزوں کو نہیں پکڑو گے. تو ایک بک کسی کی نظر آئی تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اس میں کیا لکھا ہوا تھا، حدیث کیا لکھی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین لن تدلو، پوری شروع وہی تھا، اور اس میں کتاب اللہ اور اس کے آگے سنت رسول نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ محبت و اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ لو گے تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے. میں حیران رہ گئی کہ کتنی واضح قسم کی یہ ایک افتراء بازی ہے. اللہ جانے انہوں نے یہ روایت کہاں سے نکالی یا کہاں سے آئی، تو لوگ اسی میں خوش ہیں. اور اتنی باتیں، کبھی آپ فرقہ واریہ سے متعلق کو بک کھول کے تو دیکھیں، آپ کا دماغ گھومنے لگے گا، شک پڑنے لگے گا آپ کو اپنے اوپر بھی کہ میں ٹھیک ہوں نہیں. یہ تو اتنی شد و مد سے خود کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہر بندہ قرآن سے ہی دلائل لے کے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو بھیجے جاتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے، دیکھیں ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے. کلو حصے بھی مان لے فرق ہوں، تو یہاں جو لفظ فرق ہوا ہے نا، یہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا. وائس فرق نہ بکم البحر فن جئی نہ کم وغرق نہ لفرون، سورہ بقرہ 50 میں تھا. فرق کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، پھاڑ دینا. جب یہ فرق کا لفظ آ جاتا ہے نا، جیسے راہ پہ پیش ہے، باپ تفیل باپ یعنی تفیل میں چلا گیا، اس پہ شد آ گئی، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاٹ دینا، توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی بہت ہی زیادہ چاپ کرنے کے معنوں میں لکھ سکتے ہیں. اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، جو دل چاہا لے لیا، جو دل چاہا چھوڑ دی، جو پسند نہیں آیا اس کو پیچھے کر دو، جو لینا تھا وہ لے لو. تو اسی سے لفظ پھر فرقہ ہے. فرقہ یا فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ. ہینگنگ چیز نہیں ہوتی، جیسے جانور کا اگر کان کاٹ دیں تو وہ ساتھ ایسے لٹکتا رہے گا، اس کو فرقہ کہتے ہیں. کہ لوگ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے بیٹھے ہوئے. سورت شورا کی آیت نمبر 63 میں بھی آتا ہے فن فلق فکان کل فرق قد العظیم، تو وہ سمندر پھٹ گیا اور پھر ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند. تو گویا کہ پھر یہاں دین کو پھاڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مطلب یہ کہ دین کے نام لینے والوں نے اپنی اطاعت کو ایسے بکھیر دیا کہ زندگی کے ایک حصے میں تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں، تو تیسرے حصے میں وہ نفس کی بات کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ خلط ملت ہو گیا، سارا نظام بکھرا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ودوہ مخلصین لہ الدین، سورۃ الاعراف 29، کہ خالص کر کے اس کو پکارو پھر بات بنے گی. تو یاد رکھیے کہ انسانوں میں جس کی بھی بات ماننی ہے، ماں باپ کی مانتا ہے انسان، استادوں کی مانتا ہے، شوہر کی مانتا ہے، حکام کی مانتا ہے، ان سب کی بات کون سی اور کتنی ماننی ہے اور کہاں تک ماننی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بیچ میں ہوگی. کیونکہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی اس کام میں جس میں خالق کی نافرمانی ہو. اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سچ کے جھوٹ آپ حنفیوں سے پوچھے، وہ کہیں گے حنفی ہونا نجات کا ذریعہ، شافیوں سے پوچھیں، مالکیوں سے پوچھیں، بریلویوں سے پوچھیں، دیوبندیوں سے پوچھیں، سب کہیں گے بس ہم ٹھیک ہیں اور ہر ایک اپنے اوپر خوش ہے. ایک بک پڑھائی تھی میں نے کچھ عرصہ پہلے تو اتحاد ملت کے نام پہ، چھوٹی سی بک ہے، 8 سیشنز ہوئے تھے. بہت ہی بہترین طریقے سے یہ جو آج کے دور کے فرقے واریت ہے اس میں کیا یہ ہم اگلے نور اللہ نور کورس میں پڑھاتے ہیں کہ دیکھو اب تم دین کے لیے نکلے ہو تو کس دین کے لیے نکلنا ہے، اور اس میں سب لکھا ہوا اتحاد کے راستے کی رکاوٹیں کیا. سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں، ہے نا؟ خیر، ہر بندہ اپنی ذات کو بڑا سمجھ کر دوسرے کے ساتھ اتحاد کر نہیں سکتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا گروہ اور اپنا فرقہ قرآن اور سنت کو رکھیں. کوئی آپ سے بھی اب پوچھ سکتا ہے، پوچھتے تو ہوں گے، اب تو یا پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہوں گے کہ آپ کا فرقہ کیا، آپ کی استاد کا فرقہ کیا. یہ فرقہ ہمارا، منیبین الی فاقم وجھک للدین حنیفا قال اللہ وقال الرسول، یہ فرقہ ہمارا. ہم نے تو آج تک کسی کا نام نہیں سنا دوسرے کا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ زندگی میں دن دکھایا ہی نہیں کہ کبھی کسی انسان کی نسبت ہو. اللہ کے ساتھ جب نسبت جڑتی ہے تو انسان پھر اس کے بعد کوئی دوسری لینا چاہتا ہے؟ وہ لیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جب ایک انسان کو اللہ کی اتنی قدرتیں دکھتی ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا بنتا، ناممکن ہے. اس لیے ہم سب کے لیے اس میں میسج ہے، ہر رنگ، ہر فرقے، گروہ، نام سے خود کو آزاد کر کے اپنا کام وہ رکھ لیں کہ مانا لے ہی جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اور صحابہ کا. جو فرقہ صحابہ کا تھا وہ ہمارا، جو ابو بکر کا فرقہ تھا وہ ہمارا، جو عمر کا فرقہ، عثمان کا، علی کا، عشر مبشرہ کا، بدری صحابیوں کا. اور بہتر راج تسلی نہیں ہوتی لوگوں کی. اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے راستے کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک خواہش، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، آنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، آنا چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بہت بڑی رکاوٹ فرقہ واریت، کس مسلک سے، کس جماعت سے، کیسے اور کچھ. بہت سارے کئی لوگ صرف آپ کے فرقے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اس لیے وہ کہتے نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارا فرقہ کیا ہو جائے گا، ہمیں حق کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب انسان کی طبیعت کا بتایا، اور اصل میں اس میں بھی ایک شرک کی قسم ہے. مکہ والوں کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل آتی تو پھر اپنے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے، اسی کا ذکر ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ سکھاتا ہے تو جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. بات واضح، دکھوں میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے ہٹے تو رب یاد آ گیا، تب سمجھ آیا کہ اللہ ہی ہے. آپ دیکھیے، کبھی آپ نے میت والے گھر میں لوگوں کو ویڈیوز پہ فلمیں بناتے اور دیکھتے نہیں سنا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کسی کے ہاتھ میں سپارہ ہوگا، کوئی آیت کریمے کا ورد کر رہا ہوگا، کوئی سورہ یاسین، چپ آہیں بھریں گے. شادی والے ماحول میں کہتے ہیں کوئی فن تو کرو، وجہ کیا کہ جس دن دکھتا تو داؤ ربہم منیبین الی، پھر اس دن دعوے، ارادے، نیت دیں، آج کے بعد رب کو پکاروں گے، آج کے بعد، آج کے بعد. اور جب اس کے بعد اپوزٹ کہانی ہوتی ہے تو اذا ذاقہم منہ رحمہ، شادی والے گھر میں کہتے ہیں یہ کیا میت کا معاملہ ہے، یہ کیا شادی والا گھر ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں. اچھا، جب دکھ ہوگا تو سیگریگیشن، کمپلیٹ سیگریگیشن، کیونکہ عورتیں بغیر میک اپ کے مردوں نے دیکھ لی تو شاید چیخ مار کے ماریں گے، یہ وہی بیگم صاحب ہیں جو شادیوں میں دکھتی ہیں دوسروں کی. کریں آپ لوگ ایسے وقتوں پہ بھی اکٹھی کریں مکس گیدرنگ تاکہ ایک دوسرے کو جان سکے. اس دن کوئی نہیں کہتا کہ اس میں، کبھی آج تک آپ نے یہ آواز سنی کہ چہلم یا عرس یا چلو جو بھی ختم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، اس دن سب کو ایک جگہ بٹھا دو؟ نہیں کرتے. شادی والے دن کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا بربہم یشرکون. جب خوشیاں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، سب سے مشکل پیپر خوشیوں کا پیپر ہے، لکھ لے اپنی زندگی میں. سب سے مشکل توحید کے نام پہ جو پیپر ہے نا، وہ خوشی کا پیپر ہے. خوشیوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں، لوگوں کا ڈر، امید دیں، خواہش. میں سوچتی ہوں کہ خوشی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں سارے بت ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ہمارا نفس بھی ہمیں کہتا ہے یہ کہ تو موقع کبھی کبھی آنا ہے، کرا لو پلگنگ، کیا فرق پڑتا ہے، بار بار تھوڑی شادی ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں، بنا لو ویڈیو، پھر کیا، یہ تو ایک یادگار ہوتی ہے اور شادی تو ایک ہی موقع پہ ہوتی ہے. کا خدا بھی ساتھ ہے، برادری کا خدا بھی ساتھ ہے، اور اسی طرح جو دوسرے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہیں پیئر پریشر کے نام پہ. لیکن جس کے اندر توحید ہوگی وہ کٹ جائے گا، لیکن وہ پھر اس چیز کو رکے گا نہیں. آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا پیچھے، بہت پہلے، یاد ہوگا کہ نہیں، کہ ایک بچی جس کی ماں نے اس کو بہت مجبور کیا تھا، نماز نہیں پڑھو، وضو کرنا پڑے گا، میک اپ دھل جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ جو بھی میں تو پڑھوں گی، اور نماز پڑھی اور ہال میں آنے سے پہلے اس کا انتقال بھی ہو گیا تو مر گئی. تو اگر وہ شادی والے گھر جا کے پڑھوں گی، رات کو پڑھوں گی، تو نہ ہی پڑھتی تو کیا تھا جی، شادی کا موقع تھا. تو اگر وہ ماں کی بات نہ مان کے گئی تو کیا اس نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ خوشیوں کے موقع پہ اپنوں کی بات مان لینا اللہ کو ناراض کرنے والی، بربہم لیکفر بما آتیناہم، اتنا سخت انداز ہے تاکہ یہ ناشکری کرے اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا. دو لفظ ہیں اس میں، ایک تو لی یکفر، انسان کی گستاخی کا ذکر ہے، اتنا ناشکرا، اتنا تھوڑ دلا. خلق الانسان ہلوا کا لفظ آتا ہے 29 پارے میں، ہلو انگزائٹی کا مریض ہے، ہر وقت ہولتا ہی رہتا ہے، کانپتا ہی رہتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ ہر موقع آخری موقع ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا. اور دوسری بات دے کے آتے ہی نہ ہوں، تم کہاں سے لے آئے خوشی ہم نے دی ہے، تو جو دیتا ہے کہ وہ واپس نہیں لے سکتا. آپ کو کوئی چیز دے، استعمال کرو، کسی وقت فتوف سوف تعلمون، ان خوب فائدے اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، مزے اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہوگا. بالکل وہی انداز ہے جو سورت تکاثر میں ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہاری یہ چار دن کی زندگی اس محدود مہلت میں اپنی منمانیاں کر لو، مزے اڑا لو، آخر آنا تمہارے پاس ہے. وہ وقت دور نہیں جب تمہیں پتہ لگ جائے گا، اصل حقیقت تم پہ پتہ چل جائے گی. آپ دیکھیے کہ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآن ایک بے جان کتاب ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ ویڈیو ہے جو اپنے ایکشن کے ساتھ بول بول کے ہمیں بتاتی ہے. اور ہماری، ہم اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ کتاب پڑھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر یا تو ایسے موقعوں پہ جو زندگی کے مشکل مرحلے ہوتے ہیں اس پہ غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ کتاب سے غائب ہو جاتے ہیں. اپنے عمل سے بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بھی یشرکون، جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی یہ جو بھی شرک ہے ان کے، کیا اس کی دلیل میں کوئی کتاب اتری بھی ہے؟ کوئی صحیفہ، کوئی چھوٹا سا معجزہ، کوئی بات، کوئی آسمانی دلیل، کوئی عقلی نہیں تو نقلی دلیل دکھا دیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ماں سوا کو خوش کر لو اور اس سے مانگ لو. کوئی ہدایت ان کو مل گئی؟ کوئی نیا ورژن قرآن کا آ گیا کہ اب یہ آج کے دور میں جائز ہے، اور سود بھی جائز ہے اور انٹرسٹ بھی جائز ہے؟ کوئی ایسی چیز دیکھیے؟ یہاں لفظ دیکھیے یا تکلم آ گیا، گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے، کتاب کلام کرتی ہے. الہامی کتاب کے ساتھ لفظ یتکلم آیا، یعنی کیا اللہ کی نازل کردہ کتاب ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ قرآن حقیقت میں بندے سے باتیں کرتا ہے. کسی نیو مسلم کا کال تھا، کہ میں اس کتاب کو کیا پڑھوں، میں اس کو پڑھوں، اس سے پہلے یہ مجھے پڑھ لیتی ہے، محسوس کرنا پلیئر. لیکن فرحو کا ایک معنی ہوتا ہے شوخیاں بگاڑنا، اترانا، ہم بہت ہمیں کیسا لگ رہا ہوں, میرے جیسا کون کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے, تو یہ لوگوں کا حال ہے. ذرا سی خوشی آتی ہے تو یہ خوشیاں مارنے لگتے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے سب کچھ ہے. ہاں وہ ان تو صرف ہم صحیح ہے تم بیما قدمت ہی دی گم, اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب, ازا ہم یقنتون, جب ہی وہ اپنی آس توڑ دیتے ہیں. کتنا خوبصورت لفظ ہے, ساری آس امید, پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یعنی خوشیوں میں بہکتے ہیں اور غموں میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ کافر کا معاملہ. مومن کیا ہے, خوشیوں میں کہتے ہیں اٹس فائن, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ہو گیا تو ٹھیک ہے. آپ کبھی لوگوں کو اپنے بھائی بہنوں کی شادیوں کی تیاریاں کرتے دیکھا کریں, یا اکلوتا بیٹا ہے تو اس کی شادی کی تیاریاں, ایسے لگتا ہے پاؤں زمین پہ نہیں آ رہا, اور واللہ ہی ایسے لگتا ہے بس بھائی آخری خوشی ہے, کر لو جو کرنا ہے, ہو جائے جو, کوئی بات نہیں, بار بار نہیں ہوتا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. لیکن جب خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ تو بچا کے رکھے کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر آپ اسے باہر ہو گئے, ڈپریشن میں چلے گئے, ستے میں چلے گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آرام سے رو. یہ مضمون آگے ہم پڑھیں گے سورۃ حدید میں بھی, اور اسی طرح حامیم سجدہ میں بھی بہت خوبصورت آیت آتی ہے کہ فکر نہ کرو, جو مل گیا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے گڈ, اللہ نے دیا, اور جو تم سے چلا گیا, جو چوک گیا, ڈونٹ وری, تمہارا تھا ہی نہیں, ہوتا تو جاتا کیوں, اور ہوتا ہے تو پھر بھی تو چلا ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, نہیں ملتی, ایک کیس نہیں ملی, دوسری آپ کو مل گئی تو پھر فوت ہو گئی, بچہ فوت ہو گیا ایک دو سال میں, کون سا کیس ورسٹ ہے, پہلا کہ دوسرا؟ دوسرا, نعمت پانے کے بعد تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی چیز کو چھوڑے یہ بہتر ہے یا کوئی آپ کو چھوڑ دے؟ ہر چیز سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ مومن خوشی اور غم کو اللہ کا تحفہ سمجھتا ہے. دیکھیں کبھی آپ کی دوست آپ کو سویٹ ڈش بنا کے بھیجتی ہے نا, ڈیزرٹ, ایک بائٹ کھاتے ہیں, واہ سویٹ, مزے کی, سافٹ, ٹھنڈی. کبھی وہی دوست آپ کو کڑوے کریلے بھی پکا کے کھلاتی ہے. اب کریلے کھائے تو آپ کے کریلوں میں چینی کیوں نہیں, تو بیوقوفی ہے. جس طرح آپ شوق سے اس کے ہاتھ کا ڈیزرٹ کھاتے ہیں اسی طرح آپ اس کے ہاتھ سے کریلے بھی کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر غم دیتا ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یاد تو رکھا, تھینک یو فار ریممبرنگ می, میں آپ کی یادوں میں تو ہوں. صحابہ کے اوپر 40 دن تک کوئی غم یا تکلیف نہ آتی تو پریشان ہو جاتے, کہتے لوگوں سوچو تم نے کیا غم, تم نے کیا گناہ کیا ہے کہ تمہارا رب تمہیں بھول گیا. یہ تو تکلیفیں آتی ہیں نا, یہ جھٹکے ہوتے ہیں, یہ ہمیں ہماری اصل یاد کراتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے چاہتے ہیں. کبھی آپ نے وائی فائی سگنلز دیکھے ہوں گے نا, جب ایک جگہ کے سگنل لوز ہوتے ہیں نا, کچے ہوتے ہیں, تو دوسرے سگنل خود ہی لے لیتا آپ کا کمپیوٹر. جب ہمارے توحید کے تار لوز ہونے لگتے ہیں نا, تو اللہ پھر دوسروں کے اوپر ہمیں ڈیپینڈنٹ کرتا ہے. وہ نہ ملا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, وہ نہ زندگی میں آئے تو یہ ہو جائے گا, وہ نہ, اور جب وہ آ جاتا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا تو پھر کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے کٹ کے منیبین الی. اب آخری چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ پھر غور و فکر کی دعوت دیتے, اب الم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ مراد کیا کہ دیکھو, غور کرو, کیا ان اللہ یبسط الرزق, اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق, لمن یشاء, جس کا چاہتا ہے. سوچیں ذرا آپ ایک 3 سیکنڈ کے لیے اپنے امیجینیشن میں, اپنے دوستوں میں, رشتے داروں میں, پیاروں میں دیکھیے, کچھ کے پاس بہت دولت ہے نا, جلدی پوچھتی ہے, کہیں ملیں گے ایک نہیں آپ کو, بیسیوں فیملیز نظر آ جائیں گے اپنے ہاتھ. دوسری طرف نظر ڈالیں اپنے کچھ رشتے دار, اتنے بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ, اتنے غریب, سفید پوش ہیں. اب جس کو دیا کیا وہ بہت ڈیزرونگ تھا, اور جس کو نہیں دیا کیا وہ اللہ کی نظروں میں کمزور تھا؟ نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یہ اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. کیا ایمان ہے بھائی؟ اب آپ غور کیجئے, اللہ نے اتنی بات کر کے چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کہ کچھ کو زیادہ رزق ملنا اور کچھ کو کم ملنا, اس میں ایمان والی قوم کا کیا تذکرہ ہے اور ان کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس کو سن کر؟ جی آپ عرفہ.
تو کسی نہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے نہ, یہ آگے کاروانی ہستی چلتا,
ٹھیک ہے جی. آپ
جی اللہ تعالیٰ زیادہ بولے گئے تھے بندے کو اسماج میں ڈال دیے اسماج دیں اور ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا کام دینے والے کا حساب بھی کم ہوگا.
ٹھیک ہے جی. آپ جی آپ یہ کر کہ وہ اس کا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل جی. آپ
We put all the apps you love inside a car.
خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کچھ لوگوں کو بہت رزق دیتا ہے. کیوں؟ اگر ان کے رزق کو کم کرے تو وہ کافر ہو جائیں. یعنی وہ زیادہ دولت میں زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں. ان کی طبیعت میں شکر ہے. کچھ لوگ شکر والے ہوتے ہیں, کچھ صبر والے ہوتے ہیں. اس کے برعکس فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ نپا تلا دیتا ہے. کیوں؟ کہ اگر اللہ ان کو ذرا سا زیادہ دے دے تو وہ اللہ کا انکار کر دیں. وہ تھوڑے دلے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کیلے پر, سمجھتے نا, کسی کا کیلے پر جتنا ہوتا ہے نا آپ اس کو اتنی بات بتائیں تو کافی ہوتی ہے. کسی کو اس کی کیلے پر کو اردو میں اوقات کہہ لیں. ہر ایک اوقات ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ان کی اوقات ہی بس 100 روپے کی ہے, ان کو 100 ہی دیں تو وہ خوش ہیں. اور اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو 10,000 بھی دے دیں تو وہ اپنی آپے سے باہر نہیں جاتا اور وہ 9 دولتیاں بن کے ٹھینگے نہیں مارتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اس کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ. ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ پہلی بات ہے آپ کو جو دیا ہے کہ اتنا ہی کافی تھا, اتنا ہی کافی تھا. جو مجھے دیا اللہ میں اس سے زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی. پھر دیکھیے رزق پیسوں کا روپوں کا ہی نہیں ہوتا, سونے کا نہیں ہوتا, رشتوں کا. آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی کیا کہ الحمدللہ اللہ میں اس کا قابل تھی, پتہ نہیں اولاد کی محبت میں میں نے کیا کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن میں آپ کی ماں کو لے لیا, باپ کو لے لیا, بھائی بہن نہیں ملے, آپ اکلیتی ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جو تو نے دیا الحمدللہ, جو نہیں دیا اس پہ ثم الحمدللہ اور بھی زیادہ الحمدللہ. اور انسان کا اخلاق بدل جاتا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کفر و شرک کا انسان کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. جب ایمان باللہ پختہ ہوتا ہے نا تو امیر ہو یا غریب ہو آپ کے پیمانے پر وہ کم ظرف نہیں ہوتا. خوشی میں بھی رب کو یاد کرتا ہے تو غم میں بھی کرتا ہے, اللہ کے بندوں سے بھی تواضع کرتا ہے, اس مال میں اللہ کا حصہ بھی رکھتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی دیتا ہے. ابھی حق کا ہو تو قرابت داروں کو ان کا حق دو, والمسکین ابن السبیلی اور مسکین اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو. دولت کی بات ہوئی, جس کو زیادہ دنوں کا بھی دینا پڑے گا, مسافروں کا بھی دینا پڑے گا. اس کے برعکس ایک بندہ ہے جس کے لیے یقدر نہیں پوچھے گا رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا, خود تو اتنے موجیں کرتے تھے, جتنے پیسوں کا تو تم ایک وقت میں کھانا کھا لیتے تھے, اتنے میں ہو سکتا ہے ایک ہفتے کا راشن آ جاتا تمہارے غریب رشتہ داروں کا, جتنے کا تم ایک جوڑا بناتے ہو اتنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا کمرہ بن جاتا, ہو سکتا تھا نا. تو جس کو نہیں ملا وہ تو چھٹ گئے ان چیزوں سے, لیکن جن کو ملا تو کہا پھر اب دو. فآتِ ذی القربیٰ حقہ, قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے یہ قرابت داری کے لیے. ایسے لگ رہا ہے چیز ان کی ہے, آپ کے پاس تھی اور اللہ کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کو دے دو. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو سپانسر کرتے ہیں اور ہم دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں, نہیں اللہ کہتے حق کا ہو. یہ حق کا ہو کو ہائی لائٹ کیجیے. اس کے مال کا حصہ اللہ نے تمہارے اندر ملا دیا تھا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ رزاق ہے تو پھر کچھ لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں اور کچھ اتنے امیر کیوں ہیں, تو اس کا جواب آپ کو اس آیت میں سمجھ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے 1,000 پاؤنڈ رکھ دیے, جس کا ڈال دیا اس دنیا میں. اب 1000 کو 1000 سے ضرب کر دیں جتنا یہ دنیا کے ٹوٹل ایسٹ تھے. اب ہے تو یہ 1000 لوگوں کے تھے, کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 میں سے 333 کو, یعنی 1/3 جو لوگ تھے ان کو تو 1000 ہی دیا, جتنے چاہیے تھے ان کے ختم. That's it. اب جو پیچھے 2/3 رہ گئے تھے نا, ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کو صرف 500 دیا 1000 دینے کی بجائے, اور جو دوسرا تھرڈ تھا نا, یعنی 2/3 جو ہوتی اگلا ہوگا, ان کو اللہ تعالیٰ نے 1500 پاؤنڈ دے دیا. اب کیا ہوا, پہلی قسط جس کے پاس اپنا ہے برابر کا, جس کو آپ کہہ سکتے سفید پوش, اپنی زندگی کی سروائیول گائیڈ چلا رہے ہیں. تیسری قسم کے لوگ جن کو صرف 500 ملا, یہ ہیں ہینڈی, محتاج, مسکین جو ذکر ہو رہا ہے. اور یہ جو بیچ میں 1500 پاؤنڈ والے ہیں نا, یہ آپ اور میں, جن کے پاس 500 ایکسٹرا آگے تھے. ہمارا فرض کیا تھا کہ ان 500 کو ان 500 والوں کے ساتھ جا کے شیئر کرے, ان کا بھی 1000 پورا, ہمارا بھی 1000 پورا. اللہ نے یہ کام خود کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ فرشتوں ذرا ان کا دل دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بچہ آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 کینڈیز ہیں لے جاؤ, اور وہ دو دوست ہیں ان کو بھی دے دو اور ایک لے لو. عقل مند بچہ تو یہی کرے گا, اور جو زیادہ ہی عقل مند ہے وہ پہلے ہی وہاں کھڑے ہو کے کھول کے کھائے گا, دوسری راستے میں کھائے گا, اور تیسری ان کے پاس پہنچنے سے پہلے کھائے گا, میری ہے اٹس مائن. فرق ہے نا. تو یاد رکھیے جو دولت مند ہیں وہ بڑی مشکل میں. ہر بندہ اپنے ہر رشتے دار کو ذرا اپنے تصور میں لائے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اپنے ذہن میں اپنے غریب رشتے داروں کو لائیے, مسکین, سفید پوش, اور پھر اللہ اپنے مال اور اپنے اثر پہ نظر ڈال کے پوچھئے ان کا کون سا حق میرے مال میں حق کا ہو. ایک تو اس سے الحمدللہ, کیونکہ لفظ حق کا ہو جو ہے نا, یہ اس میں ڈپ بہت ساری ہے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے مال کا حق ہے, دوسرا یہ کہ مال تمہارے ہی تھا لیکن وہ ان کے لیے تمہیں چاہیے تھا. وہ کیسے, اگلی آیتیں پڑھیں گے تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک خیر, یہ بہتر ہے, یہ اچھی بانٹ ہوگی. کن کے لیے, للذین یریدون وجہ اللہ, ان کے لیے جو چاہتے ہیں اپنے رب کا چہرہ, جن کو قیامت کے دن رب کو منہ دکھانا ہے ان کے لیے تو یہ بہت بہتر ہے. کیا بھلا, کیاتی ذال قربا حقہ والمسکین وابن السبیل, اپنے مال کو شیئر کرو دوسروں کے ساتھ اگر کل اللہ کو منہ دکھانا چاہتے ہو. واولائک هم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے لیں. ہمارا کتنا کو یقین ہے اس کتاب کی باتوں میں, پوچھیے خود سے, 100%. ذالک الکتاب لا ریب فی, اب اس ایک آیت پہ ذرا نظر جمائیں, ذالک خیر, یہ بہتر ہے. پھر کہم المفلحون, اس کے باوجود اگر ہم اپنی دولت کو اپنی خواہشات پہ سمیٹیں اور اپنے ہی لیے لے کر بیٹھے رہیں, اور کتنے لوگ دنیا میں غریب ہیں, وقت دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اور ہماری روٹیاں ضائع ہوتی ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں فالتو کمرے پڑے ہوئے, ہماری بجلی ضائع, ہمارے پانی کھلا پڑا ہے, ہم ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے کہ ظاہر الفساد, زمین میں آج فساد ہی فساد ہے, کیونکہ لوگوں نے ریسورسز کو مس یوز کیا. حق والوں کا حق مارا تو اپنے حق میں ڈال دیا. اسی لیے اگلی آیت کو ذرا غور سے سنیے گا, وما آتیتم الربا, اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر, کیوں, لیربو فی اموال الناس, تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سے. تو کہا سن لو, فلا یربو عند اللہ, تو اللہ کے ہاں تو وہ بالکل نہیں بڑھتا, اللہ کے ہاں تو یہ بڑھتا نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ بڑھ رہا ہے, تو زکات سوری سود کا لین دین چیز کو بڑھاتا نہیں ہے, نہ لینے والے کا بڑھ رہا ہے نہ دینے والے کا بڑھ رہا ہے, اصل خیر دونوں کو نہیں ملنی. اس کے برعکس, وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اور جو تم زکات دیتے ہو اس سے کہ تم چاہو اللہ کی رضا, اللہ کا چہرہ, فاولائک هم المدعفون, تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو دگنے کا دگنا کرنے والے ہیں, بڑھانے والے ہیں. دو چیزوں کا تقابل آ گیا, سود دیتے ہو لیتے ہو تاکہ دولت بڑھے, مال بڑھے, گھر بڑھائے, فلا یربو عند اللہ. اس کی سمپل تفسیر تو آپ کو لفظ سود سے ہی سمجھ آ رہی ہے. اور مکی صورت میں سود کا ذکر یہ پہلی آیت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے, جس کے ذریعے سے سود کے لیے لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ اب یہ حرام ہونے والا ہے. مکہ میں ہر ٹرانزیکشن جو تھی اس پہ سود چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے تدریج کے اصول اور ناسخ اور منسوخ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دیا کہ یہ اب نہیں بڑھے گا، ذہن طور پہ لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ نحوست ہے، دنیا میں بھی خرابی ہوگی بعد میں بھی ہوگی. حضرت ابن عباس اور چند لوگ کہتے ہیں کہ ربن سے مراد جو ہنسی اسود ہے، یعنی بیاج ہے. ٹھیک ہے، ذہن بنا دیا، جو عقل مند تھے وہ سمجھ گئے کہ اب ضرور سود حرام ہوگا، اور اس کی حقیقت ہم پڑھ چکے ہیں 275 سورہ بقرہ میں، ڈیٹیل سے باتیں اس پہ ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے سود لوگوں کے لیے ایک ناسور ہے. مجھے کسی کی لفظ ہی دہراتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا اپنے لیے، لیکن یعنی جو جس سے لفظ سود بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، لیکن لفظ سود کیا ہے؟ کالا، اسود سے، اسود کالے کو کہتے ہیں نا، سود کے کالا دھن. اچھا، اب دوسری بات دیکھیے کہ یہ وہ ساری ڈیٹیل جو آپ کو پیچھے دی تھی دوبارہ نہیں دوں گی، کہ یہ گلٹی ہے اصل مال کے اوپر، ہیپ آف دولت. ٹھیک ہے، اب وہ اصل مال کو بھی سارا کھینچ لیتی ہے. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو کسی کی مجبوری بکتی ہے نا. ایک وہ شخص ہے غریب بیچارہ جو روٹی کو بھی ترس رہا ہے، پھر بیچارہ سود کے لین دین میں پھنس گیا، اور ایک طرف سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے جو پہلے ہی گلے میں دولت گنتے رہتے ہیں، پھر کہتا ہے کوئی کسٹمر آئے، پیسے سے پیسہ خریدتے ہیں وہ، سود کیا انٹرسٹ کیا مصیبت ہے، پیسے لے کر، یعنی دیکھیں نا میں بازار گئی تو میں نے پیسے دیے تو یہ گلاس لے لیا، مثال ہے، یہ تو ہوتا ہے نا، آپ گئے، آپ بازار گئے، آپ گئے اور آپ نے اپنا بیگ لے لیا، یہ مائک خرید لیا، لیپ ٹاپ خریدا، یہ تو میں سود کے پیسے لے جاؤ، یعنی مثال ہے کہ یہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، میں بازار جاؤں اور میں کہوں یہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں 10.25 پاؤنڈ دے دو، یہ سود، پیسوں سے پیسے خریدتے ہیں. اور آپ کو تو دنیا میں اسٹاک ایکسچینج اور منی ایکسچینج پہ کتنے بزنس چل رہے ہیں آج، یعنی آنے پائی پہ بعض دفعہ ٹرانزیکشنز بدل جاتی ہیں نا، آج کا ریٹ کل کا ریٹ اس مہینے کا ریٹ، سب کو پتا ہے. آج کا ریٹ اگر بل فر ڈالر اور پاؤنڈ کا 5-6 کا ہے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم 6-7 دے دیں، ہم کہیں گے مارکیٹ کا ریٹ یہ ہے جی، بینک کا ریٹ یہ ہے، سب کو سمجھ آتی ہے. جب سود کی بات آتی ہے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بھئی آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میرے سے 10 پاؤنڈ لے رہے ہیں اور جواب میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 10 پاؤنڈ دو، اٹس امپاسبل. یہ سود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا فلا یربو عند اللہ. اور یاد رکھیے سود پہ کی ہوئی ٹرانزیکشنز، گھر اور جو کچھ بھی ہے، کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی. علماء کرام کہتے ہیں سود کا پانی جس چیز میں لگ جائے وہ 40 سال سے زیادہ نہیں چلتی، اس کے اندر وہ زنگ کی طرح کھا کے رہ جاتا ہے. بڑی بڑی اکانومیز ڈوب جاتی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ڈوب جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ناجائز چیز لگ گئی. کسی اور نے کہا کہ سود کیا ہے، ناجائز بچہ، اس کو جتنی جلدی دفن کر دو فائدہ ہوگا. اب سود کے بچے کو پوچھو کدھر رکھوں، اس کو نیکی میں لگا دوں، گناہ میں لگا دوں، چلو لے لو تو ادھر لگا دو، کر دو تو یہ کر دو، تمہاری مرضی ہے. کوئی اپنی ایسی چیزوں کو دوسروں کو دکھاتا تو نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی شدت کو سمجھا جائے. یہ تو ہے اس کی بالکل ظاہری تفسیر. اور آگے زکوٰۃ بالکل اپوزٹ ہے. اور اگر آپ سورت روم کا تھیم دیکھیں نا، پہلا ہی سبق عروج اور زوال، ایک طرف رومی تھے اور ایرانی تھے، ان کا غلبہ، ادھر سود اور زکوٰۃ کا تقابل ہے. آگے پیچھے آپ نے دیکھا دنیا کا اور آخرت کا تقابل ہے، شرک اور توحید کا، کہ بظاہر جو تمہیں دنیا کے حالات دکھتے ہیں کامیابیوں کے، سروائیو کرنے کے، یہ درست نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب یہ ایک بات تو واضح ہو گئی، لیکن اس آیت کی علماء کرام نے ایک اور تفسیر بھی کی ہے. کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں سے اگر ہم اس کو جوڑیں جو کہ ہم پڑھے فاتز القربا حق کا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں سود وما آتے تو میں ربل یربو فی اموال الناس سے مراد تحفہ ہے، گفٹ. کیسے؟ پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو کوئی مال یا تحفہ اس نیت سے نہ دو کہ کل تم اس سے بڑھا کر لو. سورہ مدثر میں بھی ہم پڑھیں گے لا تمنن تستکثر، زیادہ لینے کی خواہش مر زیادہ نہ لو. یعنی تحفے کے بارے میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی وَإِذَا خُشِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، سورت النساء کی آیت ہے. لیکن یہاں دوبارہ اب اس پہ بات ہوتی ہے کہ سود کی طرح تحفے کو سود نہ بنا لو. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب ایک دوسرے کو لین دین کرتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں. جب کوئی قرض دیتا ہے تو اس میں سچویشن لکھ لیں، آپ کو یہ آیت بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے قرض دینے والا اور ایک لینے والا. اس ڈیل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ قرض دے رہے ہیں تو جو دے رہا ہے وہ اس امید سے دیتا ہے نا کہ کل مجھے واپس مل جائے گا, اور جس کو دیا جاتا ہے وہ خود کو زیر بار سمجھتا. لکھے یعنی قرض کیا ہے کہ دینے والا دیتے وقت سوچتا ہے کہ کل مجھے واپس ملنا ہے, اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے کل ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک صورت ہو گئی قرض کی. دوسری صورت کیا ہے؟ بھیک مانگنا, بیگنگ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گداگری. جب کوئی غریبی کی وجہ سے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ آپ کی نظروں میں ڈیگریڈ ہوتا ہے. پہلے بےچارا اپنی انا کو مارتا ہے, غریب ہوتا ہے, اور وہ آپ کی نظروں سے گر گیا. مانگتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں, یہ بھی صورت لکھ لیں. ایک تیسری صورت ہے دینے کی, جس کو آپ تحفہ کہتے ہیں. اب اگر آپ کسی کو تحفہ اس طرح سے دے جیسے کوئی قرض دیتا ہے کسی کو واپس لینے کے لیے, تو صورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیا, اب آپ مجھے بھی دیں. تحفے کے بارے میں جو فیکٹ ہے نا اس کو سمجھ لیجئے. نمبر ایک, تحفہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, امید نہیں ہوتی اس میں کہ آپ کو کسی خاص موقع پہ امید ہو کہ جو آئے گا وہ تحفہ لے کر آئے گا. ہمارے ہاں کچھ ٹریڈیشن بن گئی, کسی کے گھر گئے تو پہلی دفعہ گئے تو تحفہ لے گئے. شادی میں بغیر تحفے کے کیسے جائیں؟ نیا بچہ پیدا ہو گیا, آپ اس کو دیکھنے ہی نہیں جا رہے کیونکہ تحفہ نہیں ہے, چاہے وہ 6 ماہ کا بےچارا ہو جائے آپ نہیں جا پا رہے, مجبوری ہے. شادیوں میں تحفے دکھاوے کے, یہ بڑی کے, یہ جہیز کے, یہ رشتے داروں کے کپڑے, یہ تحفے. تحفے اور رسم کا فرق سمجھ لیں. تحفہ کیا ہوتا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے, خوشی کے لیے, آپ کی کسی سے بہت ہی ایسوسی ایشن ہے, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں, کوئی بات نہیں تحفہ دو. اللہ کے نبی کہتے تھے تحادو و تحابو, تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جب کوئی تحفہ پیش کرتا آپ قبول کرتے تھے, لیکن صدقہ پیش کرتا تھا تو آپ قبول نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہ مال دینا جس کے بدلے میں کچھ آپ دوسرے سے حاصل کریں, یعنی ایسا تحفہ دینا کہ آپ مجھے یہ تحفہ دیں تاکہ میں پیپر میں آپ کے نمبر زیادہ کر دوں, اس کو رشوت کہتے ہیں. یعنی اسٹوڈینٹ سے ٹیچرز کو تحفہ لیتے وقت اس بات کا بھی خطرہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس تحفے کے پیچھے وہ اب یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ذرا آپ ہمارے اوپر نظر نرم کر دیں, ہمارا زیادہ ذکر نہ کریں, اور ہمارے نمبر زیادہ کر دیں, اور ہمیں ڈانٹا نہ کریں. اس کی تو زیادہ ڈانٹ آئے گی کیونکہ وہ اور زیادہ آگے آ گیا, سمجھ آئی نا. تو گویا کہ تحفہ کیا ہے؟ جس میں نمبر ایک ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا. کبھی آپ نے کسی کو دیا, کبھی کوئی آپ کو دے دے, نو پرابلم. دوسری بات ہے امید نہیں ہوتی, یعنی ایک روایت کہہ لیں کیونکہ اس کی سند کا اتنا مجھے چیک نہیں کر سکی, لیکن روایت یہ ہے کہ جس تحفے کا انتظار لگ جائے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے. جی آج ہم نے غیر محسوس طریقے سے بچوں کو اس کا عادی کر دیا, سالگرہ سب تحفے لائیں گے, پھر تحفے کھلتے ہیں, پھر تقابل ہوتا ہے, فلاں نے یہ دیا, اس نے یہ نہیں دیا, اچھا نہیں دیا, وہ نہیں دیا, اور آج عید آ گئی ہے تو عیدی سب دیں گے, اور بچے مانگتے ہیں مجھے عیدی دیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ تحفہ مانگ نہیں سکتے, وہ دوسری صورت ہوگی. اگر آپ تحفے کو مانگتے ہیں نا تو وہ خرچ کی تیسری صورت گداگری لے آئیے. بھیک مانگتا ہے نا بندہ, لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ جس تحفے کو آپ مانگ لیں وہ تحفہ نہیں ہے, وہ بھیک ہے. آپ کب مانگتے ہیں جی؟ سالیاں مانگتی ہیں کہ ہمیں دودھ پلائی دیں, کیا یہ بھیک نہ ہوگی؟ آپ وہ کیا بہنوئی کی جوتی چھپا کے کہتے ہیں پیسے دیں, گھٹنا باندھ کے بیٹھے ہوئے ہم جانے نہیں دیں گے, جوتی چھپا دی دولہا کی کہ دو گے پیسے تو جائیں گے. اور عقل مند عورتیں بیٹھی شادی کی رسموں کے نام پر اتنے فضول کام کر رہی ہوتی ہیں. عام طور پہ میں یہاں آپ سے کہوں نا کہ کسی سے آپ 2 پاؤنڈ مانگ لیں تو آپ شرم کریں گے, لیکن رسم کے نام پہ آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں جب تک 2000 پاؤنڈ نہیں دے کے جائیں گے, آپ لے جائیں دلہن نہیں جا سکتی. سنی ہوئی ہے نا باتیں. تحفے کو رسم بنا کر ہم نے تحفے کی توہین کر دی, بیوقوفی بھی اور اس میں بدتمیزی بھی, کھارا مہمان کی بےزتی بھی ہو گئی, وہ بےچارا لے کے نہیں آیا.
There is no car in this accident because there was no accident. Volvo's most advanced
رسم اور تحفے میں بہت بڑا فرق ہے. تو ساری بات کا خلاصہ, تحفے کو رسم نہیں بنانا, رشوت نہیں بنانا, فرض نہیں بنانا کہ اب دیا تو واپس رو حالانکہ 100 روپے کی ویلیو کتنی بڑھ گئی اس کے بعد جی, پھر وہ 50 پہ 51, 1 روپیہ لگا کے 50 کی جگہ 51, 100 پہ 1 لگا کے 101, اور پھر جو شادیوں پہ اللہ معافی دے جو ہماری شرمندگی ہے. آپ دیکھیے کہ گھروں سے پہلے جانے سے پہلے ہی جو لڑکی کی اماں ابا ماں یا خالہ جائے وہ ایک بڑا سا پٹارا وہ جو پوسٹ مین کے اس پرس نہیں ہوتا وہ رکھتی ہیں کہ تھیلے بھی تو ڈالنے لفافے, اور پھر کہتے اچھا اب وہ گئے, اب ریسپشن پہ کھڑے ہو گئے, اب جو آ رہا ہے آپ پہلے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا لکھا ہوا تھا پہلے جی کہ نو باکس گفٹس, باکس والے گفٹ نہیں چاہیے, نہیں پیسے چاہیے, سیدھی سی بات ہے, یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے. اب وہ آئے پتا چلے, اب وہ ہاتھ میں لفافہ پکڑا ہوا انہوں نے, اور وہ آپ کو ساتھ پکڑ رہے ہیں, نظر پہلے ہی دیکھے کہتے کیا تکلیف کی آپ نے, اور ساتھ کہتے بیٹا ڈال لو اس میں. مجھے ریسنٹلی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا, اتفاق ایسا ہوا کہ شادی میں ہم سب سے پہلے تھے. خیر جب گئے تو سیٹنگ ہو رہی ہوگی تھی, تو ایک سسٹر آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا, بڑا خوبصورت کیج سا تھا, اب آپ کو بھی آئیڈیاز مل جائیں گے اس سے, تو اور بات ہے. تو کیج تھا وائٹ سا سجا ہوا بڑا فینسی سا, تو میں نے نہیں غور کیا, میں نے کہا یہ ڈیکوریشن کر رہے ہیں یہ بھی کچھ ہوگا. اس کے بعد لوگ آنا جانا شروع ہو گئے کرتے کراتے, آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا, اس کے بعد کہیں دلہن آئی کھانا وانا کھائے, میری اسٹیج ساتھ جو بیٹھی تھی نا میری ٹیبل پہ وہ جاننے والی تھی ان کی, تو وہ کہہ رہی کہ چلو لفافہ دے آئے نا دلہن کو سلامی دے, یہ سلامی جو کہہ کے تحفہ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی اماں کدھر ہے, یعنی دینی تو تھی وہ اس کی ساس کے منہ کو, سمجھ رہے نا, بہو کو دے دی پتا چلا کہ ساس کو, تو پھر لوگ ایسے اپنے ساس کو ڈھونڈتے ہیں کدھر آئے, پھر ان کو پکڑا کے دیتے ہیں. تو اس نے کہا ساس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسٹیج پہ جائیے گا, وہاں ایک بڑا خوبصورت پنجرا سا پڑا ہوا ہے, اس میں تھیلا ڈال دیں. عقل مندی کا فیصلہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ اب دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک سے وصولی کریں, چندہ جمع کریں اور تھیلوں میں رکھے, پھر گم جاتے ہیں. وہ کہہ رہی ہاں تمہیں پتہ فلاں موقع پہ کسی اور ان کی بیٹی کو پکڑا دیا تھا, بعد میں وہ تھیلا ہی گم گیا. تو اس کے بعد یہ کیا کہ آج اس لڑکے والے گھر سے پنجرا لے کر آئے ہیں اور اس میں تھیلے ڈال دو, گھر جا کے ساتھ وہ پنجرا کھولے گی اور سارے تھیلے کھل گئے. آپ سوچیے ہم کتنی ہونکوں والی قسم میں شروع کر لیتے ہیں. تو یہ تحفے نہیں ہیں, آپ جائیں شادی میں بغیر تحفے کے, پھر دیں جب دل جائے. اور آپ نے کبھی فیل کیا بےچارے گھر والے, عموماً تو پہلے ہوتا تھا گھروں میں شادی ہے چلو دیا انہوں نے بھی پہلے ہی پیٹی خالی کی ہوتی تھی اس میں ڈالی جاؤ, کمرہ رکھا ہوا, اور ایک خالہ پھوپھی بڑی ایکٹیو ہوتی تھی, جو جوڑا آیا پکڑا پیٹی میں ڈال دیا, چلو وہ سمجھ آ گئی گھر کی بات ہے. ایک بیٹی کی شادی پہ دوسری کا جہیز بنتا تھا, اب کون پہنتا کسی کا. اور دوسری بات ہے کہ بےچارے خود شادی ہال میں آئے ہوتے ہیں, اوپر سے باکس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہ اس وقت کوئی ان کو ہوش ہوتی ہے کہ آپ نے کیا دیا. لڑکی کی ماں کو شادی والے دن ہوش ہوگی کہ کیا دینا, جس بیچاری نے ایک پوری فوج کو انٹرٹین کرنا, اور غم بھی ہے کہ ناراض ہو کے نہ چلے جائیں کہ پوچھا نہیں. بیوقوفی کی بات ہے, آپ پہلے دے دیں بعد میں دیں, مسئلہ یہ کہ خالی ہاتھ جائیں گے تو شرم آئے گی, یہ تحفے نہیں ہے, یہ رسم ہے. آپ کسی کے بچے کو کیا بغیر پیسے دیے نہیں دیکھ سکتے؟ آپ کسی کے گھر جانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ کہتے نہیں کچھ ہے ہی نہیں گھر میں, اور اس کا اپوزٹ بھی ہے, پھر آپ کسی کو بلا بھی نہیں سکتے گھر میں جب تک اس کی خاطر خواہ عزت نہ کر سکے. تو ضرورت اس بات کی کہ تحفے کو محبت کا ذریعہ بنایا جائے, اور یقین کریں آج ہمارے یہاں تحفے محبت بڑھانے کا نہیں گھٹانے کا ذریعہ بن گیا. پھر جب وہ کھلتے ہیں پھر کہتے دیکھو کیا دے کے گئی ہیں, پرانے زمانے کا جوڑا دے گئی. ایک سسٹر تھی تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو جب بھی کہیں خاندان میں کسی کو تحفہ دیں وہاں لڑائی پڑتی ہے, اور کسی کا تحفہ قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے, ہم نہیں کرتے بڑی بات ہے. تحفہ حدیث میں آتا ہے کوئی بکری کا کھر بھی, اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مجھے بکری کے کھر کی پکا کے اس کے شوربے پہ بھی دعوت دے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا. اب ہمارے لیے تو سری پائے بہت بڑی چیز ہوگی نا, اس دور میں عام تھی, شکار کرتے تھے جانوروں کے جسم کے حصے کرتے تھے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے میں اس کو بھی قبول کروں گا. تحفے کی قیمت, یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے یہاں, قیمتی تحفے سے ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت دی ہے, ہمیں برانڈیڈ چیز دی ہے, اور کوئی بےچارا ذرا چھوٹی سی دکان سے کوئی چیز لے آئے, بڑے خلوص سے بھی لے آئے, کہتے ہیں لوگ تو مجھے کیا سمجھا. یعنی اگلا جس قیمت کی آپ کو چیز دیتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں یہ ہماری قیمت پڑی. پھول دے دیں, تحفہ دے, تحفے میں کیا ہونا چاہیے, بوجھ نہ پڑے. کسی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی نہیں کچھ پچھلے ایک دو ویک میں, کسی نے کہا اور بڑا خوبصورت جملہ تھا, انہوں نے کہا کہ وہ دو جس کو دینے کے بعد بھول جاؤ, نہ اتنا مہنگا دیا ہو کہ یاد ہی آتا رہے ہائے دے دیا ہائے دے دیا واپس لینا, دو اور بھول جاؤ. کسی کو آپ چھوٹی سی چیز, کوئی پھول ہے, کوئی آپ رومال ہے, کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خوشی ہوگی. بعض دفعہ آپ دیکھیے ایک اور بھی ہمارے کلچر میں بہت ہی بری بات ہے کہ رسمی چیزیں ہی دیتے ہیں. سال کی عید پہ آئیں گے تو ہر بندہ کیک لے کے آ رہا ہے, اب گھر گھر میں لوگ شوگر کے مریض ہیں, خود وزن کھاتے نہیں, کہ خود کیک جو کھاتے نہیں وہ لا کے کیک دے دیں گے, اب وہ کیک ایک دو دن کے بعد خراب ہوگا. ہاں مٹھائی کا ڈبہ آنا ہے, لڈو ہی بٹیں گے, کوئی کھاتا ہے لڈو شادی میں جو بدھ بٹتی ہے, آپ وہ دیکھیں جس شادی کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے اتنے خوبصورت قسم کے بیگز بنائے ہوئے تھے ٹیبلوں پہ نا، تو بعد میں پھر لوگ آ کے کھولنے ہیں کھاتے ہیں، سب نے اندر سے وہ چاکلیٹ کھا لی اور جو بادام وغیرہ، اور اینڈ پہ وہ مکھانے اور جو وہ چیزیں تھیں وہ پڑی، اور اینڈ پہ وہ لیڈی آئی تو سب کٹھے کر کے اس نے اتنا بڑا بنایا بیگ تو پھینک دیا، کدھر گئی وہ ساری بدھ اور مٹھائی اور کچھ. تو تحفہ وہ دیں کام کا، کیا دیں تحفے میں پتہ ہی نہیں ہے لوگ کیا پہنتے ہیں، پسند نہیں آتا. جو آپ کو ضرورت کا لگتا ہے اپنی، دیکھیں کچھ چیزیں تو ہیومنلی کامن ہے، اب میں بات کروں گی تو آپ سب نے اٹھ ہنسنا ہے بہت اونچی زور سے، لیکن یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ چاول بھی سارے ایک ہی قسم کے کھاتے ہیں کہ نہیں، آٹا بھی سب کھاتے ہیں. کیا آپ کسی کو تحفے میں، کسی کے گھر جگے تو آپ ایک کیک لاتے ہیں، کتنے کھاتے ہیں بھائی کوئی بتائے ادھر کے، کتنے کے آتے ہیں؟ 20 سے 25 پاؤنڈ کا، 10 کا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیے 10 سے لے کے 25 پاؤنڈ کا آپ تحفہ دینے چاہ رہے ہیں، یقین سے میں، کیونکہ اب میں بھی تو گروسری کرتی ہوں نا ادھر آئی ہوں، 25 پاؤنڈ میں اگر آپ گروسری کرتے ہیں نا تو آرام سے آپ کی ایک ہفتہ ڈیڑھ، یعنی ہم 2 ہفتے کی اکٹھی موسٹلی کریں نا تو 40-50 بل بنتا ہے، ایسے ہی یا اس سے بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہوگا. ہاں کم ہے، ہاں آپ زیادہ کھاتے ہوں گے پھر، ہم کم کھاتے. چلیے آپ 25 پاؤنڈ میں کتنے دن گزارتے ہیں گروسری؟ 4-5 دن کے ایک فیملی کی گروسری آتی ہے، اور وہی کامن چیزیں جو کبھی خراب نہیں ہوتی آپ وہ لے دیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو آٹا لے دیتے ہیں، آپ نے کتنے دن کی روٹیوں میں اپنا نام ڈال دیا، اب وہ کہتے ہیں کوئی فقیر ہے جو آٹا دیں، اب چاول دیں اور گھی کا ڈبہ دیں اور آئل کا ڈبہ دیں. دیکھیے بلیو میں کسی کو آپ نے اگر ایک چمچ بھی ایسا دیا ہوا ہے نا جو وہ استعمال کرتا ہے، ہر دن وہ آپ کے کھانے میں شریک ہے. آپ کسی کو چولہا دیتے ہیں، پتیلی دیتے ہیں، توا دیتے ہیں، ایسی چیزیں دے جو کسی کے گھر کی ہیں. بعض دفعہ میں دیکھے عورتوں کے گھروں میں برتن سب سے نکارے ہوتے ہیں، رنگ برنگے جمے ہوئے کپڑے جوڑے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنتی ہیں، آپ کو خوبصورت سا ایسا سیٹ دے دیں کہ جو ان کا استعمال کر کے پرانا آپ کسی کو دے دیں یہ یوز کر لیں. جی آپ عشرت. کیا آپ جن کو تحفے دیتے ہیں آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کون سا آٹا کھاتے ہیں؟ تو آپ پہلی بات تو میں پوچھ لیا کریں. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریئلسٹک تحفے دیں، اور وہ دیں جو خراب نہ ہو. یعنی آپ دیتے نا کیک دینے کی بجائے بند بسکٹوں کے ڈبے دے دیں، خود نہیں کھائے گا کہیں جائے گا تو وہ دے دے گا. کسی کو جوس دے سکتے ہیں آپ، یعنی ہیلدی چیزیں دے سکتے ہیں. جی جی آپ بتائیے. جی بالکل، میں تو کبھی اپنا پیسہ ضائع نہ کروں اس بات پہ کہ آپ کو میں 25 پاؤنڈ کا کیک دوں. میرے سے تو امید نہ رکھیے گا کہ میں آپ کے گھر 25 پاؤنڈ کا کیک لے کے آؤں. اس 25 پاؤنڈ میں میں اپنا، میں فوراً سوچوں گی میرا صدقہ جاریہ کیا ہے. آج کیک کھائیں گے، آدھا بچے کھائیں گے، آدھی انہوں نے کریم ویسی پھینک دینی ہے بن میں، تو میری، مجھے تو ان کے ایک دن کی نمازوں میں حصہ ملے گا زیادہ سے زیادہ، جو اس کیک کی انرجی سے پڑیں گے. تو میں تو کبھی نہیں دوں گی، میں آپ کو کیک کا سامان کچا لے دوں گی کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں. یہ کتنی اچھی بات لکھ رہی ہیں کہ 5 years ago مائی سسٹر ان لا گفٹڈ می اے ہینڈ گرائنڈر اینڈ از اسٹل ان فل ایکشن ٹل ٹوڈے. جی سب سے بیسٹ چیزیں میرا لے کچن کے استعمال کی ہوتی ہیں، روز کھلتی ہیں اور روز بندہ یاد آتا ہے. جی آپ ارم. اور آپ جب وہ ٹن اوپنر کھولیں گے آپ کو عشرت بجی یاد آتی ہوں گی، اور غصے میں کھل بھی جلدی جاتا ہوگا جٹھانی ہے. جی آپ کچا فروٹ دیں گے نا، پھر وہ گلنے کا ڈر ہوتا ہے، کئی لوگ نہیں کھاتے، جو کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ٹن کا فروٹ دے دیں. جی بکس پڑھتا کون ہے؟ ہر ایک نہیں کھاتا. بہرحال جی ایسی چیزیں جو خراب نہ ہو جلدی. آپ دیکھیں نا ایک بیمار ہے، یہ بھی ایک بات انہوں نے کر دیا، اب ایک بندہ بیمار ہے آپ اس کے لیے فروٹ لے گئے، آپ ساری کلاس ہی باری باری گئی اس کے گھر، تو اس کے گھر تو پوری منڈی لگ جائے گی فروٹ کی. ہاں جی بہرحال یہ ایک صرف سوچ دینا مقصد ہے، اس میں اور بہت کچھ ہے. یہ کہتی ہے واٹ اباؤٹ گیونگ ایموشنل سپورٹ، ہاؤ ڈو وی کیلکولیٹ دس ہیلپ؟ نو منی بٹ ٹائم اینڈ لسن سپورٹ. جی آپ دیکھیے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک صرف مال، پیسے، کھانا پینا یہی تحفہ نہیں، کسی کو ایموشنل سپورٹ دینا، کسی کو اس طرح سے کرنا کہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، ٹائم دینا. ٹائم کتنا قیمتی ہے، ایک گھنٹہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہاں کیا دیتے ہیں؟ 5-6 پاؤنڈ دیتے ہوں گے نا شہری سپاہی والیوں کو بھی، بڑوں کی تو اور بات ہے نا. تو آپ بتائیے کہ ایک گھنٹہ آپ کسی کو جا کے دے آتے ہیں اور اس کا کوئی دکھ بانٹتے ہیں، اب جا کے کام کر دیں گھروں میں، آپ کے کئی ایسے رشتے داروں میں، دوستوں میں بوڑھی آنٹیاں ہوں گی نہیں کام کر سکتی، کپڑے اسری کر دیے. یہ دیکھیے مسلم معاشرہ تو واقعی وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں تھا. اللہ کے نبی نے یہ کام کر کے دکھا دیا تو ہم کیسے نہیں کر سکتے. جی رم جی، ان کو عادت ہے اصل میں دینے کی. اور میں ان سے اس لیے تنگ ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال کیا ہوا، کیسے ہوا کہ یہ جو برش نہیں الیکٹرانک برش ہوتے ہیں تو وہ دیا، تو وہ دن سے آج تک ہم دونوں، میں اور سر، آپ کے ایک ہی برش یوز کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اسے کراہت ہے، ہم نے کبھی اس کو مائنڈ نہیں کیا. وہ برش یوز کرتی تھی، یہ جب میں ادھر آئی تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹاول دیا. میں نے کہا رضوانہ اللہ کی بندی، پہلے برش پکڑتی تھی صبح منہ کھولتی تم یاد آتی ہو، اب تم نے مجھے ٹاول بھی دے دیا. یعنی جو چیز اٹھاؤ اس میں رضوانہ کا شکل دکھتی ہے تو میرے بازو جیلس فیل ہوتا ہے بندہ. کئی لوگوں پہ مجھے واقعی جیلس فیل ہوتا ہے کہ جن کے تحفوں کو اس طرح یوز کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے آپ کو دیا ہے. تو بہرحال یہ ایک محبت کی بات ہے، اپنا اور لوگوں کا مال ضائع نہ کریں. منی اصل یہ کہ جی آپ 500 پاؤنڈ کا برس تو نہیں کسی کو دینا گفٹ میں، آپ کی میں نے مثال کہیں دی تھی، لوگ مان ہی نہیں سکتے. کتنے کا برس لیا تھا آپ نے جب آپ قرآن سے دور تھی؟ 500 پاؤنڈ کا پرس اس بچی نے قرآن پڑھنے سے پہلے لیا تھا. اور اب ماشاءاللہ سب سے زیادہ میں اس کے چہرے پہ قرآن کا اثر دیکھتی ہوں. پہلے ان کی بات سن لو. جی صحیح بات ہے، بالکل. یعنی اچھی بات دیں، دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، کسی کو گڈ ورڈز دے دیں، ہیلپ دیں، اچھی ان کو اچھی مشورہ دیں. ہم اس میں سٹنجی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ہم کیوں بولیں. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہمیں کئی چیزیں ایسی دکھتی ہیں کہ ویسی نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بولتے. نہیں بولنے بتائیں کہ آپ اچھا یہ بھی اچھا ہے ایسے بھی کر سکتی، یہ بھی اچھا ہے ویسے بھی کر سکتی ہیں. کسی کو آپ کو کھانے کی ترکیب بتا سکتے ہیں، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے سیٹنگ نہیں ٹھیک ہوتی گھروں کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جگہ تنگ ہے، یہاں سے بار بار جو کود رہے ہیں ٹھیک نہیں، آپ کو لگتا ہے یہ ادھر نہیں ادھر ہو، بتا دیجئے. پھر اگلا مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن تحفوں کا جو مزاج ہے وہ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے. بہرحال الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ اب میں ہر ایک کو تحفہ دینا پسند کرتی ہوں. ایک وقت ہم لینا پسند کرتے تھے، اور خاص طور پہ دیکھیں اس میں بات سائڈ پہ کی تھی کہ بچوں کو نہ بھی کریں. یہ جو سالگرہ پہ بچے تحفے لیتے دیتے ہیں کرتے ہیں، یہ بہت بیڈ بات ہے. بعض دفعہ اتنی عادت ہوتی ہے بچوں کو کہ جو گھر میں آتا ہے وہ تحفہ لاتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے تو بچے اس کا سوٹ کیس کھولتے ہیں، بیگ کب کھلے گا، سوٹ کیس کب کھلے گا. بھائی آپ کا اس میں کیا؟ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہیں بھی جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس سوٹ کیس میں کیا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں آنٹی نے کچھ نکالنا ہے اور انہوں نے ہمیں دینا ہے. اور کوئی بھی باہر سے آتا ہے، نانی دادی، تو بچے خوشی سے تحفے مانگتے ہیں، اس دن نہ دیں. اچھا میں آپ کو اپنی ایک بری عادت بتاؤں کہ جاتے میں نے کبھی نہیں تحفہ دیا. جیسے کہیں جاؤں پاکستان جیسے ظاہر لے کے تو انسان جاتا ہے، میں سوچتی ہوں آج تو میں آئی ہوں تو مجھے ہی دے کے اتنے خوش ہوں گے تو تحفے کی کیا ضرورت ہے. اس دن دو جسے میں نے واپس جانا ہے کہ میری کمی اس تحفے سے بری کر لو. میں شاید آخری دن پہ جاتا ہے، جس طرح موقع ہو، یعنی جس کو میں ڈیلے کر سکتی ہوں میں فوراً، میں اتنی بے صبری نہیں کہ فوراً کھول کے تو جا کے جلدی دوں، بلکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں پھر ملے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، جاتے ہی دیں گے تو وہ زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، وقت بہت لے لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھے وہ لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ. دیکھیے تحفے پہ ہم نے بہت لمبی بات کی الحمدللہ، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل بات تھی. لیکن اگر آپ اس کا اگلی آیت کے حصے سے کہ وما آتیتم من زکات ان تریدون وجہ اللہ، تو تھوڑا سا چاہیے اس کا تقابل بھی کرنا کہ تحفہ یعنی سوری سود بالمقابل زکات کی یہاں جو بات کی گئی، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 219 میں کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو جواب کیا آیا تھا، ایک لفظ تھا حلل اف زائدہ ضرورت سب دے دیجئے. ابو سعید کو پڑھ کے تو لگا کہ ہم کچھ اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے, جو کچھ آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو دے دیجئے. پھر تیسرے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے انفاق فی سبیل اللہ کی ساری قسمیں دیکھ لیں, اسی میں سود کی اور قرض کی اور دین کی اور ساری آیتیں گزر گئیں. اب یہاں بالکل آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اب اپنی تیسری منزل پہ پہنچ گیا. یہاں پھر اس وقت اس آیت کا آنا ہم سب کو اس چیز پہ مائل کرتا ہے کہ جو نیتیں سورت بقرہ کی وہ آیتیں پڑھتے وقت کی تھی, یا اس وقت جو خوف آیا تھا, جو فیلنگ آئی تھی, کیا ان ارادوں پہ عملی جامہ پہنا چکے ہیں اب تک؟ اب تو واپس جا رہے ہیں, اب تو اللہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز بس دے گا. بڑی بڑی باتیں تو گزر گئی قرآن کی, اب اصل بات یہ کہ وہی کرے گا جس کو اللہ کی بات پہ یقین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بتاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس کوئی بھی مال آتا ہے نا, تو اس کا بیسٹ مصرف یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے بڑھائے, نہ کہ دوسروں کے لیے. جو چیز اللہ کے راستے میں جاتی ہے, زندگی میں ہی چلی جاتی ہے, وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس کے نسبت کہ بعد میں آپ کے بچے آپ کی طرف سے صدقہ کریں. بات کلیئر ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور وہی چیز بعد میں آپ کے بچے دیتے ہیں, پہلی زندگی میں خود دی ہوئی جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ یہاں جو جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ الفلاح یربو عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. تو اگر آپ بچت کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کی سیونگز کس بینک میں ہونی چاہیے؟ بارکلے یا کون سا بینک ہے؟ ادھر آخرہ بینک میں, آخرت کا بینک جو ہے, اس میں نہ فکر نہ سود ملنے کا کوئی خطرہ, اس میں کھلا سود لے سکتے ہیں, ان لمیٹڈ. یعنی دنیا کا ہر بینک ہے لمیٹڈ, وہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں حبیب لمیٹڈ بینک اور یونائٹیڈ لمیٹڈ بینک. آخرہ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ بینک. دنیا کے بینکوں میں رکھیں گے سود ملے گا, جائز نہیں ہے, کیونکہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ادھر دو گے تو تمہیں کتنے کتنے حصے وہاں زیادہ مل جائے گا. تو بظاہر انسان کچھ سوچتا ہے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے. ہم نے 40 تک ہی کرنا تھا کہ 13 ابھی ایچ بی سی میں اس سبق کے ساتھ ہے. چلیے آخری آیت ہے پھر. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے بھی یہ کام کر سکتا ہو؟ دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کی وہ صفات پیش کر دی کہ جو دنیا کے کسی پیر فقیر اور بزرگ اور کسی بڑے میں نہیں ہو سکتی. اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اور اللہ موت دینے والا ہے, اور اللہ الحی ہے, الممیت اور الحی. چار نام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے, الخالق, الرازق, الممیت اور الحی. یہ چاروں صفات بتاؤ دنیا کے کس انسان میں ہیں؟ تو حل من شرکائکم, پھر بھی کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر جس کا آپ کہنا چاہیے کہ روایتی مشرکوں کو کہے تو اس میں لات منات عزیٰ کا نام لے لیجئے, ہیں جو تم میں سے یہ کوئی کام کر سکے؟ خالق مالکوں. اور اگر آج فی زمانہ انسانوں کا شیر کر لیجئے, اور جو پچھلی آیتوں میں بات چل رہی ہے رشتہ داریوں کا اور لین دین کا معاملہ, تو اللہ کہتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو خوش کر لو. حل من شرکائکم من یفعل ذلک. سر میں درد ہو جائے تو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, موت کا وقت آ جائے تو کوئی اسے نجات نہیں دے سکتا. تو لہٰذا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے, بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے کٹ کے اس رب پہ نظریں لگا لو. یہ تھا پورے سبق کا تھی. ایک رب کے فیصلوں پہ یقین کر لو, ایک رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ, پھر دیکھو کہ تمہیں رب دوسروں کا محتاج بھی نہیں کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے قبلے ٹھیک ہو جائیں. میں سوچتی ہوں کہ ہم دنیا سے جب جائیں اور بعد میں ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلے وہاں جا کے کہ اصل جینے کا طریقہ تو یہ تھا, تو ہم کہ ہائے افسوس, ایسی زندگی ضائع کر دی. جیسے کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے ساتھیوں کو بھی کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور کئی چیزیں ملتی ہیں, جیسے آج تحفوں کی بات ہے, رسم و رواج سے آزادی کی بات ہے, تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہم نے اپنی زندگی اتنی ضائع کر دی.
There is no car in this accident because there was no accident.
کہ جس طرح جسم میں کھانے کی ضرورت ہے. کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہو تو پوچھ لیں. ایک چھوٹا سا سوال تھا جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے پوچھا کیا رحمہ کا دوسرا نام کمپرومائز ہے؟ یعنی جو آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مودت و رحمت رکھی. دیکھیے رحمہ جو ہے نا یہ مرسی ہے, رحم ہے, پٹی فیلنگ ہے. آپ کسی کے لیے اگر محبت نہیں بھی پاتے, دیکھیے دل اللہ کے ہاتھ میں, فطری طور پہ کسی بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہو سکتی, اس ٹرو. اور فطری طور پہ کسی شوہر کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہو سکتی, کیونکہ محبت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ڈلی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اب آئی لو یو نہیں ہے, تمہارا دل نہیں ہلتا, تمہارے دل میں گدگدی نہیں ہوتی اس کو دیکھ کے, تم اس کے لیے ایموشنل نہیں ہو, لیکن رحم کے جذبے کے تحت اب اس گاڑی کو چلاتے رہو. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کمپرومائز کہہ لیں یا دوسرے کے بھی حالات کو دیکھیں. جیسے مثال ایک عورت ہے, اب اس کو اپنا میاں اچھا نہیں لگتا یا وٹ سو ایور, یا اس میں کوئی عیب ہے یا نقص ہے, یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی پھر اس کو تو کوئی نہیں دے گا بعد میں, تو میں اس کے ساتھ لگی رہوں. یا مرد بیوی کو سوچتا ہے کہ دیکھو یہ عورت ہے, اگر اس کو میں نے طلاق دے دی, چھوڑ دیا, تو اس کا آگے کوئی نہیں بنے گا, میں اس کو بھی رہنے دیتا ہوں, میں ایک اور شادی بھی کر لیتا ہوں, تو پھر یہ رحمہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ پہلے نماز اور پھر اس کے بعد بریک اور اس کے بعد پھر آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کر دوں, کرنا آپ کو چاہیے رم, لیکن آپ ہمیشہ ہی مجھے مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ سے یہ بہت ڈرتے ہیں سب لوگ, اس ٹرو ایرم سوچتی ہیں کہ آپ ان سے نہیں ڈرتے. کتنے لوگ ہیں جو ایرم سے ڈرتے ہیں اور آن لائن والے جو سسٹر عائشہ سے ڈرتے ہیں؟ دو ساری ہیں ایرم, بڑی بری بات ہے یہ, تو آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا. نہیں ایرم کی بات نہیں مانتے جو لوگ, وہ کون ہے؟ کون آپ نے سے پیار سے کہتے ہیں ہم ایرم کی بات نہیں مانتے؟ نہیں اپنی منواتے بہت ہیں نا. کون ہے جو ایرم سے اپنی بات منواتے زیادہ ہے, مانتے کم ہیں؟ جی اچھا چلیے پھر کاپیاں کھولے, ڈائری کھولے ذرا, آپ پیپر پین پکڑے. آن لائن پہ بھی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ فیصلہ ان سب کا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. کہ آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر کا کچھ پلان آپ کو جو چھٹیوں کا اور باقی بتانا ہے اس کو نوٹ کریں تاکہ غلطی نہ کھائیں. اور ادھر اس میں کھول لیتے ہیں کیلنڈر بھی. میں نے تو جب تک کیلنڈر سامنے نہیں کھولا ہوتا مجھے کچھ بات کرنی نہیں آتی. تو یہ اسکرین پہ میپس لکھ لیجیے کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے. جو مجھے یاد ہے ایرم مجھے آپ نے لکھا ہوا نہیں دیا. آپ چھوڑ دیں, اب میں جو بولوں گی اس میں غلطی ہوگی تو ایرم کا قصور ہے. جی دیکھیے آج کیا ڈیٹ ہے, کھڑی ہے, دیکھیے 11 ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پورا ویک سامنے کا ہمارا آ رہا ہے. نیکسٹ ویک جو انشاءاللہ تعالی ہمارا خاص طور پہ, اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک سورت ایک لیسن بھی اور ہم اس کے ساتھ اگلی سورت بھی پوری کریں گے, تو یہ ریگولر کلاسز ہماری چلیں گی 18 تک. جیسے آپ لوگ آ رہے ہیں ویسے آئیں گے. اسی طرح سے فرائیڈے کی کلاس میں اس دفعہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس میں اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم پیچھے سے اس میں کچھ چیزوں کو اور ساتھ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, 18 سے لے کر آپ لوگوں کو 27 تک چھٹیاں ہیں, 27 تک. ٹھیک ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سے لے کے 27 کے بیچ میں ماشاءاللہ کتنا لمبا گیپ ہے. اور اس میں آپ کو ایک فل ویک مل رہا ہے پلس دو دن ہے, یعنی 8 اور 2 10 دن بن رہے ہیں, جس کے اندر آپ لوگ ظاہر ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں, گھروں کو دیں, بچوں کو جو بھی کرنا چاہیں انجوائے. اور اسی میں 25th اور 4th بھی آ رہی ہے جو ریڈ ڈیز ہوتے ہیں موسٹ لائکلی, جس میں سب لوگ گھر ہوتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی, بلکہ 28th کو بھی ہے. اس میں کوئی اس طرح کی چیز اگر ایرم نے آپ لوگوں کے لیے رکھی, کوئی میٹنگ کوئی کچھ ہے, تو یہ آپ کو خود ہی بتائیں گی. اس کے بعد 29th سے جو ویک شروع ہو رہا ہے, منڈے سے تھرسڈے, 29, 30, 31 اور 1st, اس میں آپ کی ریگولر کلاس ہے. فرق اس میں کتنا ہے کہ ہم بہت دن سے ایک چیز کی جس کی ڈیمانڈ تھی وہ تھا پیرنٹنگ لیکچر, جو ہماری ایک سیریز تھی اس کا پارٹ 2 ہے, جس میں ہم ایک مثالی طور پہ تاریخ اور ہسٹری سے مثالیں لے کر, تو نیک ماؤں کا مثالی کردار ایک کتاب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیرنٹنگ پہ بات کریں گے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے لیے ٹائم میں فلکسویشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے یہ تو 11 سے 1 تک چلے گا, لیکن جو پیچھے کا 10 سے 11 کا گھنٹہ ہے پونا ختم کر دیں 10 سے کر کے, تو اس ایک گھنٹے میں آپ کی انشاءاللہ جیسے نارمل کلاس ہوتی ہے جس میں آپ کی بک چلے گی اور پلس ساتھ آپ کے اس میں گروپنگ وغیرہ ہوا کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ منڈے سے پھر جو یہ اگلا ویک ہمارا جو 1st سے شروع ہوگا, کیا نام ہے, 5 کو یہ ریگولر کلاس شروع ہو جائے گی جیسے کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ اوکے الحمدللہ. پیرنٹنگ کے لیکچر کے لیے کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پیرنٹنگ کا سیمینار ہے وہ میں یہاں سے نہیں کراؤں گی, میں ناروے سے کراؤں گی انشاءاللہ تعالی. آن لائن کے تھرو بھی ہوگا, لیکن آپ کے لیے یہاں ہم جس طرح کرتے ہیں. اب اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں ادھر نہیں ہوں تو آپ نہیں آ رہے, یعنی میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے. اگر یہ کہ میں اس کو ویسے مانتی نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر نہیں ہوں تو کلاس کی اٹینڈنس کم ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ سچ بولیں گے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو ہم ادھر کی بجائے گھر سے سن لیتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک بھی نہیں ہے الحمدللہ. یقیناً ان کی کوئی اور مجبوری ہوتی ہے, سچی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ مجبوری انہی دنوں میں ہوتی ہو جن دنوں میں آپ لوگوں کو, یعنی اس میں کیا کہنا چاہیے کہ جب میں نہیں ادھر ہوتی تب بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم نے شیئرنگ سیکھی ہے نا, تو آپ یہ چاہیں کہ میں اگر کہیں باہر نہ جاؤں اور ادھر ہی رہوں تو ٹھیک ہے, ایسا کر لیں. میں نہ جایا کروں, جایا کروں, میں جا سکتی ہوں, ہاں مجھے اجازت ہے. لوگوں کو تو ایک ساتھ سے اجازت لینی پڑتی ہے ایک میاں سے, ہاں. لیکن آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہم سب یہ سیکھ رہے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا پروگرام بھی ہو رہا ہے اس ویک میں, اور یہ نیکسٹ ویک کی جو صورت ہے وہ بھی میں وہیں سے لوں گی. آف کورس آپ لوگ تو ادھر ہوں گے, آپ کو فرق نہیں لگے گا, لیکن یہ ہے کہ میں ادھر نہیں ہوں گی. آپ یہ سوچئے کہ یہ جو 10 سے 11 دن, بلکہ میں نے 27 کہتے 28 تک چھٹیاں, 18 to 28 چھٹیاں ہیں, 11 چھٹیاں بن رہی ہیں, اس مور دین این. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ اپنے ابھی سے لسٹیں بنائیں, دوستوں کو رشتہ داروں کو ملنا بلانا دعوت دینا, اور اللہ کرے اس وقت تک آپ لوگوں کا یہ کیلنڈر جو ارم بن چکا ہوگا, چھٹیوں سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے کیلنڈر لے کے جانے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کیلنڈر جو سفر ہے آپ لوگوں کا, جتنے لوگوں کے اس میں ایفرٹ ہے, مجھے تو یقین کرے کیسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی اس میں خیر نکلے گی. بہت بہترین آئیڈیاز ہیں, جتنی بھی کوشش ہوگی ہم لوگ اس کو کوشش کر کے جلدی چھپوائیں گے, اور آپ کو یہ چھٹیوں سے پہلے سب کو یہاں اویلیبل ہوں گے. آپ لوگوں نے جتنے میکسیمم بھی اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں لیں گے اور کر کرا کے, تو ان چھٹیوں میں اس کو بانٹنا ہے آپ نے, اور اس میں پوری انشاءاللہ کلاسز کی بھی انفارمیشن ہوں گی, ایکٹیویٹی کیلنڈر بھی اور باقی بھی چیزیں اس کے اندر. پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ دوسروں کو ملیں گے بھی, دعوت بھی رکھیں اپنے گھر میں, لیکن منہ سے کچھ نہ کہیں. اس کے بعد شاید ارم وہ ڈیٹ بھی ان کو دکھا دیتے ہیں نا, جو وہ تھرسڈے کی ہے جنوری کی, جی جنوری کا جو ہمارا منڈے سے کلاسیں شروع ہوں گی نا 5th سے, لیکن جو فرسٹ تھرسڈے آئے گا 8 جنوری کا, اس میں یہ 20 پاروں کی تکمیل کا آپ کا پروگرام ہے, اور یہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں اس کے بارے میں آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چلتی رہیں گی, اور آپ لوگ اس کی روشنی میں یہاں پلاننگ بھی کریں جو بھی اس کے پروگرام کا, یعنی اچھا سے انتظام کریں, تو آپ بھی اس کا کوئی انویٹیشن بنا لیں, اپنی دوستوں کو اپنے رشتہ ساتھیوں کو دیں. جی رم, جی کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا کوئی دن بھی خالی نہیں ہونا چاہیے, یعنی آپ اپنے پلانز اگر خود نہیں بنائیں گے نا تو پھر آپ کو لوگوں کے پلانز پہ چلنا پڑے گا. ہمیشہ یاد رکھیں ایک دن ہے یا 10 دن ہے یا 2 دن ہے. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو اپنا ایسے رف پلانر دکھا رہی ہوں, یہ میری چھٹیاں ہیں ابھی, یہ ساری نہیں ہے لیکن اس کا یہ بیسک ہے. یہ آپ کو جو کچھ بھی اس میں دکھ رہا ہے نا, یہ میں نے ایک ایک کلاس ہے, ایک ایک سیریز, اور یہ صرف ابھی رف پلان ہے, جس میں ابھی میٹنگز والا پلانر الگ ہے, درسوں کا الگ ہے, لیکن میں نے ایک ایک دن میں 2-2, 3-3 پروگرام رکھوائے ہیں. یہ دیکھیں جتنی یہ لائنیں, 1-2-3 پروگرام ہے اس دن, 4 پروگرام ہے. یہ ایک سیشن ہے, یہ آپ کے ساتھ ہے, یہ دوسرا سیشن ہے, پھر اس کے بعد یہ دیکھیے درس ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی جو ہے نا ہماری ضائع نہ ہو, وہ استعمال ہو. آپ لوگوں نے, میں نے یہی سیکھا نا کہ وقت تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, تو اگر آپ اپنے پلان خود نہیں بناتے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلان دوسرے ضائع کر دیں گے. چھٹیاں خوب اچھی بنائیں, مزے سے رہیں, لیکن یہ کہ کلاس کے اندر آپ کی حاضری نہیں کم ہونی چاہیے. میں خاص طور پہ جب سفر میں ہوتی ہوں یا باہر ہوتی ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل سے دعا نکلتی کہ اللہ جو میری غیر موجودگی میں کلاسوں میں آتے ہیں اور سنبھالتے ہیں اور چلاتے ہیں, ان کی تو خاص مدد کر, اور تو ان کے سب رکے ہوئے کام کر دے اور اچھے طریقے سے کر دے. کیونکہ اگر آپ میرے جانے سے چلے جاتے ہیں تو پھر تو کلو من علیہا فان, کوئی بھی نہیں جانتا کہ کوئی ہوگا. تقویٰ یہی ہے, سیلف موٹیویشن, اپنے کام خود کراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ میں سے جو لوگ کل جو بات ہوئی تھی عمرے کے پلان کے سلسلے میں, اس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ نہیں ہے, لیکن سسٹرز مینا آئی ہوئی ہیں پیچھے, بعد میں بھی کلاس بریک کے بعد بھی ہے, تو آپ لوگ ان کو اپنے نام ون بائی ون پیچھے بیٹھ کے ان کو ڈائریکٹ, یہ سسٹرز مینا کڑی ہیں جو بیسیکلی یہ لوگ ایک ٹریول ایجنسی کے ساتھ ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری تھوڑی سی کوآرڈینیشن ہوئی ہے. ابھی نتھنگ از فائنل, صرف ہر چیز اس چیز پہ کہ آپ کس طرح چلتے ہیں اور ہم کیسے چلتے ہیں. تو آج صرف اتنا ہی ہے. آپ ان سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ کتنے پیسے کا ہے, کیونکہ یہی کوشچن ہوں گے نا. ڈیٹس کے بارے میں یہ ہے کہ 27 سے یا کوئی بھی ہے, یہ سب آپ کو بعد میں بتا دیں گے یہ لوگ. بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی. تو آپ اپنے ایکسپیکٹڈ لوگوں کے نام بتائیں تاکہ ہم چلیں, سوچیں کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے یہ قدم کے نہیں. سمجھ گئے کہ کتنے لوگ جاتے ہیں پریکٹیکلی کام جاتے ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ گئے تو پھر اللہ نے چاہا تو یہ مارچ کا آخری ویک جو 27-28 جو ایسٹر کا جس کو ویکینڈ کہتے ہیں, وہاں سے لے کے آن ورڈ تقریباً ایک ویک کا پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے. جی, جو بھی کرنا چاہیں, اگر آن لائن سے کوئی یو کے کے لوگ ہیں یا باہر کے وٹ ایور, تو آپ لوگ بھی ارم کو پی ایم کر دیں. یہ صرف ایک ایسٹیمیشن ہم لے رہے ہیں, اور آپ کا ان کے ساتھ بتانا ہمیں اس چیز کی ہوپ دے گا کہ آپ کی بحاف پہ یہ پروجیکٹ شروع کیا جائے. انڈرسٹینڈ, کیونکہ آپ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس ایک ساؤنڈ ہونی چاہیے نا, جس کو گراؤنڈ ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی ڈیٹیلز پھر جو وہ انشاءاللہ آپ لوگ ڈائریکٹ پھر ان سے بات کریں گے. جی رم, جی ٹھیک ہے, اس کو میں بعد, یہ بھی یہی ہے. جی, آپ ساری رائے جمع کر کے آپ ڈیزائن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ فائدہ دین کا ہو. کوئی بات آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تو سوچیں کہ یہ کام کروں گی اس میں دین کا فائدہ کہ نہیں ہے, تو بس اس کو لے کے چلے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. چلیے, اب نماز کو دیر ہو رہی ہے, بریک آسان لگا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.